السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے انسان کو کمزور بتایا ہے. خلق الانسان ضعیف, کمزور ہے. اور اللہ پاک جل شانہ نے اس کی بھرپور کمزوری کو ظاہر کیا ہے, ضعف کو ظاہر کیا ہے. پھر یہ جلد باز ہے, عجولہ. قرآن کہتا ہے یہ جلد باز ہے, کہتا ہے ابھی کہوں ابھی ہو جائے, ابھی سوچوں ابھی ہو جائے, ابھی بولوں ابھی ہو جائے. پھر یہ بہت جلد احسان فراموشی کر جاتا ہے, کافورا, بہت جلد بھول جاتا ہے. پچھلے سارے احسان جو رب نے عطا کیے ان سب کو ایک پل میں بھول جاتا ہے. وہ زندگی کیا تھی میری, کیسے تھی, کس طرح تھی. تو انسان کمزور ہے, ضعیف ہے, خطا کار ہے, بھولنے والا ہے, بھٹکنے والا ہے, جلد باز ہے. یہ انسان کی کمیاں ہیں, یہ خامیاں ہیں انسان کی, جو خود انسان کے بنانے والے رب نے بتائی ہیں, بیان کی ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ ہی بتا رہا ہے کہ انسان کی خامیاں کیا ہیں, کمیاں کیا ہیں. تو جس چیز کو پہلے, جس بندے کو پہلے سے اپنی خامیاں کمیوں کا پتہ چل جائے تو وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا. ایکس رے کس چیز کا نام ہے؟ ای سی جی کس چیز کا نام ہے؟ سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, یہ آج کل ہمارے دور کے بیماریوں کے پہچاننے کے ایک پیمانے ہیں, ایک مشینیں ہیں, ایک عکس ہیں. جی آپ کا ایکس رے, آپ کی سیٹی اسکین, آپ کے ایم آر آئی, آپ کی رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ میں یہ ہے, یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے یا بیماری پیدا ہو رہی ہے. فوراً کہتا ہے میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. فوراً کہتا ہے کیا کروں اور کیا نہ کروں, کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں. تو فوراً ایک شیڈول دیتے ہیں, آپ یہ غذا کھائیں, آپ یہ نہ کھائیں, آپ رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں, آپ یہ کام کریں, یہ نہ کریں. یہ زندگی کا انداز جو اب تک آپ گزارتے رہے آپ کے دل پہ اثر پڑا, آپ کے دماغ پہ, نظر پہ, ذہن پہ, یادداشت پہ, پٹھوں پہ, اعصاب پہ, طبیعت پہ اثر پڑا, آپ جو زندگی کے دن رات گزار رہے ہیں. لہذا آپ فوراً یہ چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ معالج نے بتا دیا کہ میرا یہ مرض ہے اور معالج نے بتا دیا کہ میری یہ تکلیف ہے, تو لہذا معالج کے بتانے سے میں اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے اس مرض کا میں علاج کر لوں. میرا رب جس نے بنایا ہے انسان کو, اس نے میرے روگ بھی مجھے بتا دیے, میری بیماریاں بھی مجھے بتا دیں اور میری تکلیفیں بھی مجھے بتا دیں. میرے رب نے مجھے بنایا ہے تو مجھے بتا دی ہیں کہ میرے یہ روگ ہیں, میری یہ تکلیفیں ہیں. تو لہذا اب میں ان تکلیفوں, ان روگوں سے احتیاط کروں, میں جلد باز نہ بنوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 70 سے 80 سے 85 سال, یعنی دوسرے لفظوں میں سال ہر سال دعائیں مانگتے رہے, مولا بیٹا دے. ذات بے نیاز ہے, دے یا نہ دے. اور جب دینے پہ آئے تو بوڑھی ہڈیوں میں اللہ جل شانہ نے بیٹا عطا فرمایا. انہوں نے جلدی نہیں کی, اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے بیٹا مانگا اور مانگتے رہے سال ہر سال, بوڑھے ہو گئے. فرمایا کہ بیٹا بھی دیا اور اس کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا, نام بھی خود ہی رکھ دیا. हम सारी जिंदगी के मंगते हैं, हम सारी जिंदगी के भिखारी हैं, हम सारी जिंदगी के मोहताज हैं। कमजोर तो इतने हैं, गाड़ी की अगली सीट पे बैठ जाएं और गाड़ी बड़ी हो तो तबीयत ही खराब होना शुरू हो जाती है। बाज़ोकात गाड़ी की अगली सीट पे अगर कोई गाड़ी बड़ी हो तो मुझे तो खुद संभालना पड़ता है, मैं अपने आप को कहता हूं मैं कितना कमजोर हूं। और कमजोर तो इतने हैं कि अगर चार बंदे हमें सलाम कर लें तो हम समझते हैं कि शायद हमारी कोई हैसियत है। मुझे उस दिन बंदा कहने लगा, जी मेरे लिए दुआ फरमाए। वो जो लंबी लाइन लगी ना यहां से गली के आखिर तक, तो मुझे कहा दुआ फरमाए। मैंने कहा तुम मेरे लिए दुआ कर कि अल्लाह मुझे हिफाजत से पार उतार दे, बड़ी सख्त आजमाइश में आ गया हूं। इतना इस्तकबाल, इतने हाथ उठ रहे, हर बंदा हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा, तो अच्छा खासा आदमी समझता है कि मेरी कोई हैसियत है, मैं कुछ हूं, ये लोग सारे के सारे मुझे क्यों मिल रहे हैं, मेरे हाथ मिला रहे हैं। मैंने कहा दुआ तो बाद की बात है, मेरी हिफाजत की दुआ मां कि अल्लाह पाक मेरी हिफाजत फरमाए और मुझे बस पार उतार दे। लोग तो हजरत हजरत कहते रहे, अल्लाह ने कहा मैं जानता था ते अंदर तू क्या था, तू कहता था मेरे इस्तकबाल के लिए थोड़े लोग क्यों आए और हाथ मिलाए। तो इतने कमजोर हैं हम, तो इतने जयीफ हैं। माल आ जाए तो फिर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। कोई लिबास फखर का पहन लें, महंगा कोई सूट पहन लें। इसी सफरे हज में एक साहब आए मिलने के लिए हमारे एक दोस्त के पास, तो उन्होंने जूती पहनी हुई थी, चमड़े की जूती पहनी हुई थी। तो हम गए अपनी बिल्डिंग से नीचे हरम में नमाज पढ़ने के लिए, तो लिफ्ट के इंतजार में खड़े थे तो मुझे कहने लगे और क्या हाल है, और फिर नीचे देखते मेरी जूती देख आप ठीक है खैरियत से नीचे देखते। मैं समझ गया, मैंने कहा जूती तो बहुत अच्छी पहनी हुई है। कहने लगे आपने कैसे पहचाना, लगता है आप खुद बाजौक हैं। मैंने कहा नहीं, जूती तो आपकी वाकई बहुत अच्छी है और बड़ी अच्छे कलर का इंतखाब है। फिर अपने पाओ को ऐसे उठाया और उठा के कहा देखें ये जूती है। फिर उस जूती की जो है वो 36,289 तारीफें की गई। इतने कमजोर हैं हम। और जब मैंने तारीफ कर ली उसके बाद उनकी नजर उस जूती और मेरी तरफ हटना शुरू होगी, फिर हमारी मामूल की जिंदगी होर सुनाओ यानी मामूल की जिंदगी की गुफ्तगु शुरू हो गई, फिर हमारी जो आम नॉर्मल गुफ्तगु है, बाकी बातें फोन पे। फिर खवातीन ना बातें करती रहती हैं। फिर बातें करते करते फिर दरवाजे पे आ जाती हैं, फिर दरवाजे पे खड़े होकर उनकी एक गेट मीटिंग होती है, फिर वहां बातें शुरू कर देती हैं। वो अल्लाह की बंदियां अंदर बातें थोड़ी की थी, फिर कहते हैं बाकी बातें फोन पे। तो हम तो बहुत कमजोर हैं। और यकीन जानिए अगर हमें मुसीबतें ना आती, आजमाइशें ना आती, किसी को माल की, किसी को चीजों की, किसी को रिस्क की, किसी को औलाद की, और किसी को बीमारी की, और किसी को बेघरी की, अगर न होती तो हम में से हर दूसरा फिरौन है। फिरौन फिरौन वो तो अल्लाह पाक जल्ला शानो ने किसी को कोई ना कोई रोग लगा दिया है, दौलत बहुत दे दी, कोई बीमारी लगा दी, माल बहुत दे दिया, बेऔलादी दे दी, शोहरत बहुत दे दी, सुकून छीन लिया, कुछ ना कोई अल्लाह ने इंजेक्शन लगा के उसकी सुई अंदर रखी हुई है, सुई नहीं निकाली, वो सुई अंदर खड़ी है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद सुई हिलती है और टीस उठती है, हो ये क्या, उन्हें क्या सुई अंदर फंसी हुई है और वो टूट गई है, निकलेगी कैसे। ये मुसीबतें अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करने के लिए आती हैं। याद रखिएगा میری ایک بات کو زندگی میں جس کے اوپر مصیبتیں آئیں اور وہ فوراً اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا، سمجھ لیں یہ مصیبتیں اس کو اللہ سے ملانے کے لیے آئی ہیں، اور جس میں مصیبتیں آئیں اور وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوا، سمجھ لیں کوئی ایسا بڑا گناہ ہے، کوئی ایسی بڑی بربادی ہے، اور ایسے بڑا کوئی اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو مصیبت میں مبتلا بھی کر دیا ہے اور اپنی حاضری کے اور حضوری کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، جا دفع ہو جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاضری اور حضوری کے دروازے بند کر دیے ہیں، حاضری اور حضوری کے۔ ہم اس دن دو ساتھی گاڑی میں جا رہے تھے کہیں شہر، لاہور شہر میں، ایک ہمارا ساتھی ہے، دنیا کی ہر لاپرواہی کا مزاج، دنیا کی آخری۔ میں نے ان کے بارے میں کہا، میں نے اس شخص کو روتے دیکھا ہے، اس شخص کو مانگتے دیکھا ہے، رونے والا ہے، مانگنے والا ہے، ایک صفت یہ ہے، اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ اس کے مزاج میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو اس کو روٹی مل رہی، رزق مل رہا، رب عطا کر رہا۔ بہت کمزور ہیں، انتہائی کمزور۔ ایک گلاس پانی نہ ملے بے چین ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک گلاس پانی اندر اٹک جائے، پھنس جائے، پھر بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک صاحب تھے، سیاست کے بہت بڑے کنگ تھے، بہت بڑے تھے۔ ان پہ ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس دور میں یہ پاجیرو یہ جو گاڑی ہے 7 سیٹر بڑی اونچی، یہ نئی آئی تھی، تو انہوں نے لی، لوگ جا کے دیکھنے جاتے تھے، چند لوگوں کے پاس تھی، آہستہ آہستہ بعد میں یہ پھیلی۔ تو انہوں نے گاڑی لی، ان کی گاڑی پہ ان کے مخالفین نے فائرنگ کی، ادھر ان کے گارڈ تھے، انہوں نے فائرنگ کی، کوئی 17-18 میل تک فائرنگ کا تبادلہ کرتے رہے۔ ادھر وہ ایک پٹی پہ وہ چل رہے تھے، ایک پٹی پہ یہ چل رہے تھے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا، ادھر سے بھی زخمی ہوئے، ادھر سے بھی زخمی ہوئے، تو ذمہ دار تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کرنے گئے، میں ساتھ تھا۔ ایسے دیکھتے ہی کہنے لگے والد صاحب کو، کہنے لگے بس اب دعا کر اللہ مجھے مار دے۔ تو ابا جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ تو حوصلے والے ہیں، آپ تو ہمت والے ہیں، یہ جوانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی یہ بہادروں کے ساتھ یہ فائرنگیں ہوتی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ فائرنگیں کچھ نہیں، یہ تو ہوتی رہتی ہیں، پر اب زندگی سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، پر فکر اس بات کا ہے کہ ساری عمر سب کو راضی کیا پر رب کو راضی نہیں کیا، اب جانے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اچھا، اسے کوئی ایک گولی بھی نہیں لگی تھی، وہ کوئی یا نہ زخمی ہوا تھا، لیکن اس واقعے نے اس کے دل و دماغ پر اتنا اثر ڈالا کہ بس اب وہ موت مانگنے لگا۔ پھر ایک دم اٹھ بیٹھا، ایک طرف میرا ہاتھ پکڑا، ایک طرف میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے یاد ہے میری طرف، میں دائیں ہاتھ میں تھا، اس کا ہاتھ، والد صاحب کا ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگا وہ چلیں، تو ابا جی نے پوچھا کہ کہاں چلنا ہے؟ کہہ رہے بس چلیں، اور مسجد کے دروازے پہ لے گیا، مسجد کے دروازے پہ لے گیا، اور کہنے لگے مولا بس یہ میرے دونوں دوست ہیں، مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، میری طبیعت، اب مجھے اٹھا لے، میں نہیں جینا چاہتا، بس تھک گیا ہوں زندگی میں۔ اور پھر اس کے آنسو تھے، اس کے ہاتھ دونوں ڈھیلے پڑے ہوئے تھے میرے ہاتھ پہ، جیسے اندر سے نا جان نکل جاتی ہے، لیکن اس نے ہاتھ پکڑا۔ پھر آ کے رنگین پایوں والی بہترین چارپائی بنی ہوئی تھی، بہترین، اور رنگین پایوں والوں سامنے موڑے کرسیاں پڑی تھیں بہترین، ان پہ آ کے بیٹھ گیا اور ایسے گر گیا نڈہال ہو کے، اور چند دنوں کے بعد مر گیا۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، हमें तो एक कांटा बर्दाश्त नहीं होता, एक लुकमा बड़ा अगर हम खा लें तो बड़ी मुश्किल से हम वो ही निकल पाते हैं। हमें नींद ज्यादा आ जाए तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो दुआ है ना, दुआ ये बहुत लंबी, अल्लाह से दुआ मांगना है, ये अपनी बेबसी का असल में इजहार है और अल्लाह को यही पसंद है, अपनी बेबसी का इजहार है कि मौला बस मेरे सारे बस खत्म हो गए, मेरी सारी मुसीबतें बढ़ गईं और सारी मेरी तकलीफें बढ़ गईं और मेरी सारी ताकतों ने जवाब दे दिया, मैं अपनी बेबसी का एतराफ करता हूं, अब तेरी मदद और तेरी रहमत के बगैर मेरा कोई काम हो नहीं सकता। इस दुआ बेबसी का इजहार है और अल्लाह पाक बेबस को पसंद करता है, इसलिए जिसके नाम के साथ नाज होता है बड़े दुखों में होता है, जिसके नाम के साथ नियाज होता है बहुत दुख उससे हमेशा बड़े बड़े वाकियातन टले रहते हैं, क्योंकि ये नाज सारा मेरे रब को जेबा है, ये नाज सारा जो है ये मेरे रब को जेबा है कि नाज जो है वो सारा का सारा अल्लाह के पास है, मेरे पास वो सारा है ही नियाज, सारा नियाज है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वसातों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं इसे फिर भी शौके विसाल है, वाला मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, लम्हा लम्हा लहजा लहजा कदम कदम मैंने अपनी पस्ती और अपनी शर्मनाक जिंदगी गुजार के अपने आप को कहां से कहां ले गया, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वसातों का ख्याल है, लेकिन सुना है तू बड़ा वसी है, तू बड़ा करीम है और तू रहम करने वाला रहमत करने वाला, और दुनिया में सिफात रहमान से मुझे बड़ी तसल्लियां हैं कि सिफात रहमान ऐसी है जो मेरा है उसको दो, जो मेरा नहीं उसको दो, जो नाफरमान है उसको दो, जो फरमा बरदार है उसको दो, आज मेरे दर से कोई खाली ना जाए, ये सिफत रहमान है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वसअतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं इसे फिर भी शौके विसाल है, ये दिल फिर भी चाहता है कि मौला तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं। जो लंबी दुआएं मांगना है ना अल्लाह से, ये असल में अपनी सारी के सारी पस्ती का इजहार है, और बैठ के अल्लाह से बातें करना ये सारी के सारी पस्ती का इजहार है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ जो कुछ भी है बस ये सब कुछ यही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सारी के सारी पस्ती का इजहार है, ये सारी लंबी दुआएं, ये सारे लंबे बातें, ये अल्लाह की जात आली के सामने अपने आप को बस ऐसे खत्म कर देना है, और यही रब का मतलूब है, अल्लाह इसी को चाहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अमीरुल मोमिनीन थे, एक बंदा मदीना की गलियों में आवाजें लगा रहा था, लोगो जाओ अमीरुल मोमिनीन को कह दो कि अमीरुल मोमिनीन के रब के पास जो कुछ है, जो कुछ मेरे पास है वो उमर के रब के पास नहीं है। बहुत बड़ा दावा था, उमर के रब के पास खुद नहीं है जो मेरे पास है। और फिर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे आदमी को चैलेंज, लोग को इतला मिली कि एक बंदा मदीना की गलियों में यह कहता फिर रहा कि लोगों के उमर को जाके कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जो कुछ उमर के रब के पास नहीं वो मेरे पास है। उसे पकड़ा गया, बुलाया गया, क्या बात है, क्या दावे करता है, फिर वही भड़ा दावे कर रहा था, जलाल आया, क्या कह रहा, तो अजीब बात कही, रहती इंसानियत तक वो सदा जिंदा होता बिंदा रहेगी, कहने लगा अमीर मोमिनीन आपके रब के पास नियाज नहीं नाज है, आजी नहीं तवाजो नहीं, झुकना नहीं इनकसारी नहीं, आपके रब के पास अजमत है कुवत है ताकत है। हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम को जब इब्ने मलजम उस خبیث نے برچھا مارا شہادت کا تو آپ کے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا، الحکم للہ الامر للہ الحکم للہ. ارے امر تو اللہ کا ہے، حکم تو اللہ کا ہے، تیرے برچھے نے مجھے کچھ نہیں کرنا، میرے رب نے چاہا تو میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا شہادت کے نام پہ، باقی تیرا برچھا مجھے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ جل شانہ کی عظمتیں، قوتیں، طاقتیں، وقار، شان و شوکت اور اللہ کی عظمت دل میں اتنی آ چکی تھی کہ برچھا لگا ہے تو منہ سے صرف اللہ ہی اللہ نکلا ہے. تو امیر المومنین کو کہنے لگا کہ امیر المومنین میرے پاس تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، اور دوسرے لفظوں میں نیاز ہے، نیاز ہے، اور آپ کے پاس ناز ہی ناز ہے اللہ کے پاس. تو امیر المومنین جیسے آدمی کا ہاتھ سے درہ چھوٹ گیا اور اس کو اپنے قریب بٹھایا اور پھر اس کو اللہ کی عظمت کا طریقہ سکھایا، کہا تو ٹھیک کہتا ہے پر اللہ کی عظمت ایسے بیان نہیں کی جاتی، اللہ کی عظمت ایسے بیان کی جاتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت. اللہ کی عظمت تو ایسے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم یا کاف ہا یا عین سواد، اللہم حامیم عین سین کاف. ارے اللہ کو ایسے پکارا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو اس انداز سے بیان کر رہا، نہ کر ایسا، تیری بات ٹھیک ہے انداز ٹھیک نہیں ہے. بہت کمزور ہیں ہم، اور میں کہتا ہوں اگر مصیبت تکلیف نہ آتی پر نہ معلوم ہم کیا بن جاتے. مجھے ایک صاحب نہیں بے شمار لوگوں نے کہا اگر ہمارے اوپر مالی کرائسس نہ آتے، زندگی کے حالات نہ آجتے، گردش ایام نہ ہوتی تو ہم نے تو آج تک رب کو سمجھا ہی نہیں تھا، ہم نے رب کو تہواروں کا نام سمجھا تھا. مجھے ایک بندے کے الفاظ یاد ہیں، میں نے رب کو تہواروں کا نام سمجھا تھا، کوئی محرم کے ایام آئے تو میں قبرستان میں چلا گیا اور عید آئی تو میں نے عید پڑھ لی اور لوگوں سے مل لیا وہ بھی. اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں عید پڑھنے صرف اس لیے جاتا تھا کہ وہاں میں چونکہ علاقے کا بڑا ہوں اور لوگوں سے ملاقات کرنی ہے اور لوگ مجھے ملیں گے اور گلے ملیں گے اور میری تصویریں کھینچیں گے. میں نے تو رب کو تہواروں کا رب سمجھا ہوا تھا. مصیبتیں اور پریشانیوں نے مجھے اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کوئی ہے جو میری تدبیروں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے، جو ہے جو میری سوچوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، جو ہے جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، ہے کوئی ہے. اور اگر یہ مصیبتیں میرے اوپر نہ آتی میں تو اپنے رب کو پہچان ہی نہ سکتا، اور یہ پریشانیاں اگر میرے اوپر نہ آتی. ہاں فرمایا یہ مصیبتیں زنجیریں ہیں، پوچھا کس چیز کی، کہا اللہ کی طرف کھینچنے کی. یہ مصیبتیں زنجیروں کی طرح رگڑ کے جکڑ کے تجھے اللہ کی طرف کھینچ کے لے آتی ہیں اور اللہ کے حضور پیش کر دیتی ہیں. یہ زنجیریں ہیں جو تجھے اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرتی ہیں. ہم اپنی کمزوری اور عاجزی کے ساتھ اگر چلتے رہیں گے اور اگر کہیں ہماری چال میں، ہمارے حال میں، ہماری ڈھال میں، ہمارے سوچوں میں، ہمارے جذبوں میں اگر بڑائی اور کبریائی کی کیفیت پیدا بھی ہو جائے تو استغفار رکھا ہی اسی لیے ہے، استغفار اس لیے رکھا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے معصوم نبی معصوم ہوتا ہے اور گمان گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے، تصور گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے، خیال گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے. آقا خود فرماتے ہیں کہ میں 70 دفعہ صبح اور 70 بار شام استغفار کرتا ہوں. اگر میرے تصور میں، میرے خیال میں، کوئی میرے مزاج میں بڑائی آ گئی ہے، سوچوں میں، چال میں کوئی آ گئی ہے کوئی چیز، تو میں فوراً ندامت کے جذبے میں استغفار کر لوں، نستغفرک و نتوب الیک. مولا میں توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، اور مولا میں واپس آ گیا ہوں، میں کہیں اور غرے میں چلا گیا تھا، میں کہیں اور گمراہی میں چلا گیا تھا، کہیں اور چلا گیا تھا. متاع الغرور، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، اور عربی لغت میں متاع کہتے ہیں عورت کے اس ناپاک کپڑے کو جس کو وہ چھپاتی ہے. متاع الغرور، کہ دنیا تو وہ ناقاب ناپاک وہی کپڑا ہے اور پھر یہ دھوکے کا گھر ہے، اور چار دنوں کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے ایک محسن اس دنیا سے رخصت گئے، میں سارا دن روتا رہا، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ ابھی میں عیادت کرنے گیا کچھ ماہ پہلے، تو فرمانے لگے 87 سال ہو گئے اور قمری کے مطابق 90 سال کی عمر، 90 سال کی ساری عمر اللہ کے لیے گزار لی، ساری عمر زندگی مجاہدوں میں قربانیوں میں گزار گزار کے آج اللہ کے حضور وہ درویش چلا گیا۔ 3 بجے جنازہ تھا، قبروں میں جا کے یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں نے ہاتھ پکڑا تو میں نے وعدہ لیا، میں نے کہا حاج صاحب، حاجی رفیق صاحب، آپ لکتے کے امیر ہیں، لیکن ایک بات وعدہ مجھ سے کریں کہ آپ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، پر مجھے ساتھ لے کے جائیں گے۔ کہنے لگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے اپنی رحمت سے بھیجا، میں حکیم طارق، اور پھر کہنے لگے او لوگوں جنہیں بیٹھے ہو سن لو میری گل، لوگوں جتنے بیٹھے ہو میری بات سن لو، میں حکیم طارق کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے پاس تو یہی بھروسہ ہے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہوں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مجھے میسج آیا اور پھر فون آیا کہ حاجی صاحب رات فوت ہو گئے، اور آج 3 بجے جنازہ، اور بس میں خون کے آنسو روتا رہا کہ میں جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ ایک جنتی کا جنازہ جس کے پڑھنے سے ہی مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں۔ تو کوئی مصیبتیں تکلیفیں ہوتی ہیں ایسی جو رب کے قریب لے آتی ہیں۔ کبھی کسی کا گھر نہیں ہوتا، کبھی کسی کا در نہیں ہوتا، کبھی کسی کے پاس مال نہیں ہوتا، دوسرے لفظوں میں دانت ہیں تو چنے نہیں ہیں، چنے ہیں تو دانت نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی چیز چھین لیتا ہے اور دور کر کے کہتا ہے میرے بندے مجھے بھول کے زندگی گزار رہا، مجھے بھول کے۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو میں صبح غالباً صبح اٹھا نماز فجر کے لیے برتھ سے، تو یہ دیکھا کہ ایک برتھ خالی پڑی ہوئی ہے۔ میں اوپر والی برتھ پہ تھا، درمیان والی برتھ خالی پڑی ہوئی، اور کولنگ بہت زیادہ تھی، لور اے سی تھا، میرے پاس کمبل تھی لیکن میرے پاؤں پہ سردی لگ رہی تھی۔ تو ایک بچہ دیکھا، میں نے کہا ننگا پڑا ہوا ہے، میں نے کہا بچہ سویا ہوا ہے، اس کے پر کوئی کمبل وغیرہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، بچے کو ہاتھ لگایا، وہ تو کوئی گڑیا تھی، اور 2.5-3 سال کے بچے جتنا موٹا موٹا گونگلو بچہ تھا، ایسے سونا سونا پینا۔ میں نے ان سے دیکھا نا، تو خیر نماز پڑھ کے آیا تو میں ایسے بیٹھ گیا کچھ تسبیح، تو میں نے ایک صاحب تھے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ گڑیا؟ کہنے لگا ہاں بس اولاد نہیں ہے، میری بیوی جو ہے اس بچے کو ساتھ لیے لیے پھرتی ہے، اور اسپیشل اس بچے کے لیے ایک برتھ کروائی ہے کہ میرا بیٹا برتھ پہ سوئے گا۔ اور پھر میں نے انہیں کچھ بتایا، میں نے کہا جس شخص کی اولاد نہ ہو اگر عصر کی نماز کے بعد یا رحمان 11 دفعہ پڑھ لے، اصلا اس کو اولاد دیتا ہے۔ وہ مائی ایسے سنی اور میری طرح متوجہ ہوئی، واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور اس کے آنسو تھے جو تھمتے نہیں تھے۔ پھر اس نے بتایا میں پاکستان کے فلاں عہدے میں ہوں، میرے پاس ایک گھر ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ فلاں فلاں ہے، لیکن اولاد نہیں ہے، اور مجھے تو کچھ زیادہ احساس نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن میری بیوی ہے جو اس احساس میں کھلتی چلی جا رہی ہے، کھلتی چلی جا رہی ہے۔ پھر بعض اوقات اسی گڑیا کو، اسی بچے کو اپنے سینے سے لگا کے کچھ تسلی کے آنسو لیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اٹھا کے اس کو کروٹ میں لے کے سوتی ہے۔ یہ گڑیا ہی تو ہے، آخر زندہ بچہ اولاد تو نہیں ہے۔ اور پھر اس نے جو اگلی بات کہی، جو آج کے موضوع پہ یہ واقعہ میں سنا رہا تھا، کہنے لگے کہ یہ بہت ماڈرن تھی یونیورسٹی میں، اور ہر ڈانس کا فنکشن اور ہر معاملے میں یہ آگے ہوتی تھی، اور ایکسٹرا ماڈرن تھی۔ شادی ہو گئی اور شادی میں بھی وہی ماڈرن شادی ہوئی۔ 1 سال گزر گیا، پھر 2 سال، پھر 3 سال، کہا جب 3 سال گزرے نا، ایک شادی اولاد نہیں ہوئی، پتہ چلا کہ مرد میں نقص نہیں، عورت میں کوئی نقص اور کمی ہے، پھر اس نے علاج کرنے شروع کیے، پھر اس نے بابے پھرنا شروع کیے، پھر اس نے درباریں پھرنا شروع کی، پھر اس نے چکر لگاتے لگاتے، آج عالم یہ ہے اس کی تہجد نہیں چوکتی، اس کی نماز کہنے لگے مجھ سے نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، پر تسبیح نماز ذکر تہجد اور یہ ایسی اللہ والی بن گئی ہے، اور ایسی بن گئی ہے کہ بعض اوقات میں اس کو ملنگڑی کہتا ہوں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کہنے لگے بس مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ رب ہے اور ساری قدرت کی چابیاں اسی کے پاس، قوت کی چابیاں اسی کے پاس، ملک اسی کا، مال اسی کا، اقتدار اسی کا، جس سے دے، جس کو دے، جس سے لے، جسے عطا کرے، جسے چھین لے، لگے اسے احساس ہوا ہے، اور یہ اولاد کی محرومی نے اسے ولایت کے اعلی مقام اور درجے تک پہنچا دیا ہے۔ ہم سے اگر کوئی چیز نہ چھنتی، نہ چھنتی، پتہ نہیں ہم ہوتے کیا، ہوتے کیا، ہوتے کیا۔ میرا ایک دفعہ نا گجرات کے آگے کھاریاں آگے ہے موری شریف، وہاں درس تھا، درس تھا، درس کے بعد میں واپس آنے کے لیے گھر میں گیا، وہاں دعا کرنی تھی، تو میں واپس ہوا تو وہاں ایک صاحب کھڑے تھے اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی، میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں، کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے کسی کے اگر پردے رکھے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں اس کی پردہ داری کرنے والا۔ تو وہ صاحب کھڑے تھے، ایک بہت بڑے عہدے کے مالک تھے، اچھا مجھ سے ایسے باتیں کی اور میرے جو میں نے کچھ ذکر تسبیحات وظائف بتائے، مدینے والے کے اعمال نبوی مسنون اعمال بتائے، تنزن ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کیا واقعی ایسے ہوتا ہے، کیا واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آخری بول مجھے ان کا یاد ہے، یاد ہے، کہنے لگے کہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے پہنچ گئی، اور آپ خود سائنس پڑھے ہوئے ہیں اور آپ نے اتنی کتابیں، اتنا کام، اور سنا ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی ہوئی ہے، دنیا تو کہاں پہنچ گئی ہے، آپ تو کم از کم پڑھے لکھے ہیں، ایسی باتیں نہ کرتے۔ تو میں نے صرف ایک لفظ کہا، میں نے کہا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میاں صاحب دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے، اور شاید اگر آپ کے حصے میں لکھے تو اللہ آپ کو بھی دے دے۔ میں چلا آیا، میرے ساتھ جو میزبان تھے وہ ان کے کزن تھے، رشتہ دار تھے، ان کو ان بات میں بڑا غصہ آیا، خاموش رہے، گاڑی میں بیٹھتے ہی کہنے لگے، تو میں نے خاموش کرایا، میں نے ان سے دو تین سوال کیے، میں نے کہا کہ ان کے پاس ساری نعمتیں ہیں، کہنے لگے جی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں نے کہا بس یہی ہے کہ یہ جو فرعونی بول بول رہے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا میں کوئی پیشین گوئیاں دے نہیں سکتا ہے کہ میں نے ولایت کے ابھی تک دعوے نہیں کیے، نہ میں ولی ہوں، نہ میں پہنچی اس کوئی سرکار ہوں، لیکن میرا من کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید کہیں اللہ اس کو کسی آزمائش میں اور کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ اس نے آج بول بڑے بولے ہیں کہ اصل میں میرا مذاق نہیں، میں نے تو کسی میں ڈاکیا ہوں، میں کسی کی ڈاک تقسیم کر رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، میں تو مدینے والے کے در کا میراثی ہوں، انہی کی ڈاک کو تقسیم کر رہا ہوں، انہی کی باتیں کہتا ہوں، اور میں اکثر ایک بات کہہ رہا ہوں اور کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرے وظائف مسنون اعمال قرآن و حدیث کے وہ ایک نمبر ہیں، میں ایک نمبر ہوں، مجھے اس کا کوئی دعویٰ نہیں، نہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ ایک نمبر ہونے کا پتہ موت کے وقت پتہ چلے گا، کون مخلص تھا، کون منافق تھا، کون ریاکار تھا، کون ایک نمبر تھا، کون دو نمبر تھا، وہ موت کے وقت پتہ چلے گا۔ لیکن میرا جو پیغام ہے وہ ایک نمبر ہے، میرا جو میسج ہے وہ ایک نمبر ہے۔ مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ ان کی ران تک ٹانگ کٹ گئی ہے، ایک دم شوگر ہوئی، پھر گینگرین ہو گئی، اور ہو گئی، اور ان کا پیغام ملا کہ میں کیا پڑھوں، اور میرے جی میں آیا کہ ان کو بتاؤں کہ اب تو کیا پڑھے، میں نے کہا نا، وہ آزمائش پہ ہے، پھر میں کہیں میں آزمائش میں نہ آ جاؤں. میں نے ان سے کہا پڑھ حامیم لا ینصرون، یہ وہ بول ہیں جو غزوہ خندق میں محدثین نے صحیح روایات میں لکھا ہے، حیات صحابہ میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کئی روایات میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں حامیم لا ینصرون بتایا تھا صحابہ کو، اہل بیت کو، اپنے ساتھیوں کو کہ یہ پڑھو، اور اللہ نے بغیر غزوے کے، جنگ کے اور فتح عطا فرمائی تھی، اور دشمنوں پہ روب ڈالا تھا اور پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے تھے، اور پتھر بندے کے باوجود بھی اللہ پاک نے غیب سے ان کی مدد فرمائی. میں نے کہا یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت دے گا. اور انہوں نے پڑھنا شروع کی، اور مجھے ایک دفعہ کوئی چند دن پہلے ان کا فون آیا تو بہت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے آج تک سوچا نہیں تھا کہ میرے جسم کا ایک حصہ میری زندگی میں مجھ سے جدا ہو جائے گا. پھر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا میاں صاحب ایک تسبیح صبح شام استغفار بھی کر لیا کریں، کیا پتہ بندے کے منہ سے کوئی ایسے بول نکل جاتے ہیں. مجھے کہنے لگے مجھے یاد تو نہیں میں نے آج تک اور بول نکالے ہوں، کیونکہ وہ اصل میں بول ان کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں. جیسے بعض بندے نا بے ساختہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہم گالیاں دے رہے نہیں دے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. میرے رب کو یہ عاجزی بہت پسند ہے، اگر ہو بھی جائے میں بھی تو انسان ہوں. پھر اللہ نے اس کے لیے استغفار رکھا ہے، ایک تسبیح صبح شام استغفار کی، جو ہم بتاتے ہیں تین تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار. یہ ایک تسبیح صبح شام استغفار کی اس لیے ہے کہ مولا میرا کوئی بول، میرے کوئی لمحے، میرے کوئی لحظے، میرے کوئی اوقات، میرے کوئی الفاظ، میرا کوئی سوچیں، میرے کوئی جذبے، میری کوئی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا جہاں میں تجھے بھول کے، اور جہاں مولا میں تیری ہستی کو بھول کے اپنی ہستی میں گم ہو گیا تھا، اللہ ان لمحوں پہ استغفار، اللہ ان اس لہجے پہ استغفار، اللہ ان بولوں پہ استغفار، ان قدموں پہ استغفار، اللہ اس ساتھ پہ، اس گھڑی پہ استغفار اور توبہ کہ مولا جس لمحے میں کہیں تو نے فیصلہ کر دیا کہ جا تو آج کے بعد ہماری پکڑ میں ہے، جا تو آج کے بعد ہماری لانت میں ہے، جا تو آج کے بعد ایسی آزمائش میں ہے کہ کبھی ہم تجھ سے چھین لیں گے کوئی چیزیں اور تجھے سسکائیں گے، اور وہ نعمت تجھ سے چھین لیں گے لوگوں کے پاس ہوگی، اور تو سسکے گا تو در بدر چھانے گا، ہم تجھے وہ نعمت نہیں دیں گے. اس لیے نہیں دیں گے کہ تو نے وہ بول بولے تھے پھر ان بولوں کو اپنے کفر کا اعتراف نہیں کیا تھا. یہ استغفار اپنے کفر کا اعتراف ہے، یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، اپنے جذبوں کا اعتراف ہے، ان جذبوں کا جن جذبوں کے اندر کھوٹ تھا، جن لمحوں میں کھوٹ تھا. استغفار کرنے والا بچ جاتا ہے. میں ایک ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، ایک بندے کے پاس نا ایک بریف کیس تھا بڑا جس میں ویل لگے ہوئے، رش تھا، فلائٹ ایک دم نکلی، رش تھا. تو ایک بندہ جو ہے جا رہا تھا، پتہ نہیں کیا لفظ کہہ رہا تھا، ایکسکیوز می. اچھا لوگ دیکھتے ایسے راستہ بنتا جا رہا تھا. میں نے کہا یہ اصل میں ایکسکیوز می نہیں کہہ رہا، اصل میں کہتا ہے استغفار کر رہا ہے. ایکسکیوز می انگلش کا استغفار ہے نا، آپ ایکسکیوز می کا ذرا ترجمہ دیکھیں، یہ انگلش کا استغفار ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ استغفار کر رہا، اس کے لیے راہیں کھل رہی، اس کے لیے راستے کھل رہے، جو اس نے دیر سے پہنچنا تھا یہ جلدی پہنچ رہا. میرا اللہ بھی کہتا ہے کہ جب استغفار کرو گے، کون سی آیت ہے؟ کل تستغفر ربکم انہ کان غفارا، کہ اگر تم استغفار کرو میں مغفرت کرنے والا ہوں، اور مدرارا ایسی بارشیں دوں گا جو موسلہ دھار اور وقت پہ ہوں گی، انہارا نہروں کی نہریں بہا دوں گا، اور اسمر دوں گا اور بیٹے دوں گا، بنین. بنات کہتے ہیں بیٹے کو، اور بنین کس کو کہتے ہیں؟ بیٹوں کو کہتے ہیں. بیٹے دوں گا، نعمتیں دوں گا، کس پہ؟ استغفار پہ. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میرے پاس بیٹے نہیں، فرمایا استغفار کر. دوسرا سائل آیا، اس نے کہا مال نہیں، غریب ہوں، فرمایا استغفار کر. एक और आया, उसने कहा जी चाहता है कोई फल हो, समर हो, फरमाया इस्तिगफार कर। एक और आया, उसने कहा जी कोई बाग हो, मेरी नेमते हो, फरमाया इस्तिगफार कर। जो भी साइल आया उसे इस्तिगफार फरमा रहे थे। साथ एक साहबे नजर, साहबे अकल ही कह दूं, वो बैठे थे। उन्होंने पूछा, हुजूर आप जो भी आता है सबको इस्तिगफार फरमा रहे, क्या वजह है? फिर उन्होंने ये कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया अल्लाह कहता है कि जब इस्तिगफार करोगे फिर बिन मांगे नेमते दूंगा, फल दूंगा, बाग दूंगा, माल दूंगा, बेटे दूंगा, ये सारी नेमते दूंगा। किस पे? इस्तिगफार पे, इस्तिगफार पे। और एक बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, तीन दिन पहले एक साहब आए, आज जो मैं मजमून बयान कर रहा उन साहब की एक बात मुझे आई। आपको याद है मैंने कई दर्स में एक बात कही है कि बाज़ औक़ात बड़ों की गलतियां ऐसी होती हैं, बड़ों के गुनाह ऐसे होते हैं और उन गुनाहों की नहुसत ऐसी होती है जो नस्लों तक ताकुब करती है। जिसे मैं अक्सर एक बात आप की खिदमत में अर्ज किया करता हूं कि दुआएं भी ताकुब करती हैं और बद दुआएं भी ताकुब करती हैं और लानत जो भेजी हुई वो भी पीछा करती है। यह मैं हदीस के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, मफहूम है। जो बात मैं अभी आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है, मुझसे कहने लगे, अजीब बात कही, उसे कहने लगे आपसे ये मजमून सुना कि आपने नस्लों के लिए इस्तिगफार किया करें, पिछली नस्लें, कोई मेरी नस्लों में जालिम आया, मेरे दादे का दादा था, उसके दादे का दादा था, मुझे याद नहीं, नस्ल तो चली आ रही है ना, अच्छा कोई मेरी नस्लों में ऐसी औरत आई जिसने कोई किसी के साथ ज्यादती की, किसी की नकलें उतारी, किसी का दिल दुखाया और उसके अंदर से आह निकली, और कोई ऐसा रिश्तेदार मैंने उसका ख्याल ना किया और उसके अंदर से आह निकली। ये चीजें वो बता रहे थे। कहने लगे मैंने आपसे ये बातें सुनी थी कि अपने बड़ों के लिए भी इस्तिगफार किया करें। और मुझे कहने लगे एक मजमून मुझे अच्छा लगा जब मैंने कहा का कि जैसे जैसे जो है वो मुतासरीन सैलाब होते हैं, मुतासरीन जलजला होते हैं और मुतासरीन कहत होते हैं, इस तरह कुछ ऐसे लोग मुतासरीन होते हैं जिनको हमारे बड़ों ने मुतासर किया था, उनका माल छीन लिया था, उनका उनकी इज्जत छीन ली थी, उनकी उनके सर की दस्तार को पांव के नीचे मल के उन्हें जलील कर दिया था, उनको गलियों में रोला था, जुल्म किया था, या कोई ऐसी ज्यादती हो गई थी, या पैसे लिए दिए नहीं, माल खा गए, सौदा किया फिर गए, कमी बेशी जिंदगी की कोई भी, ये मुतासरीन हैं, इनके हकूक हैं, और जो के नस्लों से बाज़ औक़ात मुख्तलिफ तरीकों से छीने जाते हैं। ये मैं मुहद्दिसीन की बात कर रहा हूं जिसको मेरी इन बातों के किताब के हवाले चाहिए, बड़ी 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 मुस्तनद किताबों के हवाले दूंगा। बाज़ औक़ात नस्लों से वो चीजें छीनी जाती हैं उनके गुनाहों की वजह से, उनके जुल्म की वजह से, उनके जुल्म की वजह से नस्लों पे इताब है। अच्छा ये बात तो आपने आमतौर पे सुनी ना कि करे कोई भरे कोई, सुनी? अच्छा ये तो आमतौर पे आपने सुनी कि ये जो कुछ इसके मिजाज में है इसके दादा में भी ऐसे था, हमें पता है। एक साहब को मैं जानता हूं, वो उसका बेटा दो, उसका वालिद तीन, उसका वालिद का वालिद यानी उसका दादा चार, चार नस्लें मेरे सामने ऐसे आंखों के सामने हैं। उसके दादा को मैंने छोटी उम्र में देखा, उसके वालिद को मैंने जवानी में देखा और उसको मैंने अभी देखा, उसकी औलाद को मैंने अभी देखा, वो औलाद भी जवान हो गई, उसकी शादी हो गई है, उसका छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का, उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। चार नस्लों को मैंने देखा है, चर्स, जुआ, शराब, गंदगी, खबासत, गिलाजत और धोखा में चार नस्लों को तो मैंने देखा है। बाज औकात नस्लों का मिजाज मुंतकिल होता है। एक गाय, एक साहब है भैंसों और गाय का काम करते हैं, मुझसे कहने लगे मैं जब कोई गाय और भैंस लेता हूं पहले उसको धोता हूं, फिर उसकी मां को धोता हूं, फिर उसकी नानी को धोता हूं, क्या धोते हुए पेशाब करना तो शुरू नहीं कर देती, गोबर तो नहीं निकालती, टांगे तो नहीं मारती, मुंह तो नहीं मारती, और बाज गायें अपना मुंह लगा के अपने थनों को खुद पीना शुरू कर देती हैं, یہ بڑے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا کیا اس کا مزاج یہ تو نہیں. کہنے لگے جب میں اس کی نانی کو دیکھتا ہوں, اس کی ماں کو دیکھتا ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں, پھر میں گائے کا سودا کرتا ہوں کہ ہاں یہ ٹھیک رہے گی. اور میں پیار کرنے والے شادی والوں سے کہتا ہوں تمہیں کیا خبر وہ ماں کیسی تھی یا دادی کیسی تھی, ایسے یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے, آئی لو یو. اور اس کے بعد جو انجام نکلتے ہیں, پیار کی شادیاں اکثر کیوں نہیں زندہ و تابندہ رہتی, روتے روتے گزر جاتی ہیں, یا آپس میں زندگی لڑتے اور پتہ نہیں مسائل اور مشکلات میں. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ پرکھا نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کیسی تھی, وہ کیسی تھی, اس کی دادی کیسی تھی. پہلے رشتے کے لیے ماں دادی اور نانی کو دیکھا جاتا تھا. پوچھ لینا بڑوں سے, میں نے بڑوں سے سنا ہے ایسے رشتے نہیں ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے. جو بات میں کہہ رہا تھا مجھے اس صاحب نے آ کے کہی, کہنے لگے کہ میں نے آپ سے سنا کہ متاثرین ہیں ان کو پڑھ کے ہدیہ دیں اور مال صدقہ کریں, یاد ہے میری بات؟ میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی, جو متاثرین ہیں یعنی میرے بڑوں کی وجہ سے. میں وضاحت کر دوں, یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بیٹھے ہیں, ہر دفعہ ہمارا مجمع نیا ہوتا ہے, پرانے بھی آتے ہیں, کہ وہ اس لیے کہ بعضوں نے یہ مضمون سنا نہیں, نیٹ پہ تو پڑا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں میں سے کوئی ایسا تھا جس سے کوئی خطا ہوئی, ظلم ہوا, خیانت ہوئی, زیادتی ہوئی, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہوا, اور اس کی وجہ سے کوئی متاثر ہوا, مظلوم بنا, اب اس کی آہ دل میں رہ گئی اور وہ مر گیا. تو اب معافی کس سے مانگے پتہ ہی نہیں ہے, کس سے معافی مانگے, وہ تو نسلیں ہی ختم ہو گئی. پر اس کی آہ ٹریول کر رہی ہے, سفر کر رہی ہے, وہ نسلوں میں چل رہی ہے اور مختلف مسائل, مشکلات, پریشانیاں, مصیبتیں, دکھ اور تکلیفوں کا ذریعہ بن رہی ہے. اس کا حل دو چیزیں ہیں, سن لینا. ایک, مال کا صدقہ کرنا اس نیت سے کہ کیا پتا مولا ہو میرے کسی بڑے نے کسی کا مال کھایا ہو یا کسی کا مال نہ کھایا ہو, اس کی نیت نہ کھانے کی تھی پر دینا تھا, بن دیے مر گیا, اللہ میں اس کی طرف سے مال کا صدقہ کرتا ہوں. اور پھر اگلی چیز استغفار ہے, استغفار کرتا ہوں مولا کیا پتا میرے استغفار سے وہ مصیبت ٹل جائے. اب اس دوست کی بات سنیں جو میں بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے اس بات کو تھوڑا سا اس لیے کھولا جو واقعہ اب سنا رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں مسلسل استغفار بھی کر رہا تھا اور مال کا صدقہ بھی مسلسل کر رہا تھا, کیونکہ میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں ایسے بے زبان غریبوں کو تلاش کریں, رشتہ داروں کو تلاش کریں. قرآن کہتا ہے وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اور آگے مسافر, ان چار درجے ہیں. پہلے پردیشی نہیں, پہلے غریب نہیں, پہلے یتیم نہیں, پہلے اپنا رشتہ دار جو غریب ہے اور جس کی غیرت قبول نہیں کرتی وہ کہ آپ کا مال قبول کرے. وہ لوگوں سے مانگ لے گا پر شریک رشتہ دار سے نہیں مانگے گا, اس کو دو. مجھے کہنے لگا میں نے سب کچھ یہی کیا, رشتہ دار جو ہے اس کو میں نے مال دیا, کسی طریقے سے انہیں راضی کیا, مال دیا اور استغفار کیا. یہ میں مسلسل کچھ عرصے سے کر رہا ہوں. اب کہنے لگے گزشتہ کچھ دنوں سے مجھے خواب آنا شروع ہوئے, خواب میں کچھ لوگ ہیں. خواب میں کچھ لوگ ہیں اور وہ آتے ہیں اور آ کے میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں تو جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. لیکن میں نے سمجھا میرا خواب و خیال تھا, پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کس چیز کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہیں, میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر خواب آیا اور پھر وہی کے وہی چہرے, کہنے لگے تو جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. لگے پھر یہ مسلسل خواب مجھے آنا شروع ہو گیا. تو اب خواب میں اللہ کی طرف سے مجھ پہ حقیقت کھل رہی, تو میں نے ان سے پوچھا میں کیا کر رہا ہوں. کہنے لگے جی تو ہماری طرف سے جو لوگوں کے حق ادا کر رہا اور استغفار کر رہا, ایک نے کہا کہ مجھے قبر میں نمی کا عذاب تھا, अब एहसास होता है कि अगर गीले कपड़े हों, सख्त गर्मी हो या सर्दी हो, जब तक कपड़े खुश्क ना हो जाए तबीयत में कैसी घबराहट होती है। अच्छा, पसीने से शराबूर कपड़े हो जाएं और वो पसीने से जो पसीने से कपड़े भीग गए हों तो तबीयत में उकताहट घबराहट होती है या फरहत होती है। मैं हैरान हुआ उसकी बात सुन के कि जिस तरह मुहद्दिसीन ने अजाब की किस्में बयान की हैं, तो फरमाया कि मुझे नमी का अजाब था, वो मुझसे टल गया, और तेरे माल सदका करने और तेरे इस्तिग़फ़ार करने की वजह से नमी का अजाब था, और एक कहने लगा कि मुझे गर्मी का अजाब था, और एक कहने लगा मुझ पे चूंटियों का अजाब था कि सारा दिन मुझे चूंटियां ही काटती थी, और तेरे इस माल और इस्तिग़फ़ार की वजह से यह अजाब टल गया। बोले कुछ अरसे के बाद एक साहब कहने लगे, बेटा मैं तेरा परदादे का वालिद हूं, मैंने ये देख ये बंदा है इसका माल खाया था, रोज आता था, अल्लाह ने इसको मुझ पे मुसल्लत किया था, इस लकड़ी से मुझे मारता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ अरसा हुआ ये आया नहीं, फिर हमें अल्लाह ने रूहों को तौफीक दी है, मैंने इनसे पूछा तो कहा कि तेरे वारिस ने हमारा हक अदा कर दिया है, अब हमें रहा। दूसरे लफ्जों में ये अगला लफ्ज मेरा है कि मेरा घर पूरा हो गया है, अब तेरा मेरा कोई हकूक का मतालबा नहीं है। अब मुझे समझ आती है कि हदीस में आता है जो बंदा नवाफिल का एहतमाम करता है, क्यामत के दिन अगर फर्ज नमाजों में कमी हो जाएगी, अल्लाह उन नवाफिल को पेश करके कर्ज नमाजों की कमी को पूरा करके हिसाब बराबर कर देगा। और जो सदकात का एहतमाम करता है, सदकात का, माली सदकात का एहतमाम करता है, अल्लाह क्यामत के दिन ऐसे लोगों को वो सदका उठा के दे देगा और इसकी नेकियां नहीं छीनेगा, और नेकियों का तराजू भारी हो जाएगा और ये जन्नत में चला जाएगा। इस्तिग़फार और माल का सदका, और माल के सदके के लिए ऐसे लोगों को तलाश करना, ऐसे लोगों को तलाश करना कि जो बेजुबान है, सवाल नहीं कर सकते, चौराहों पे, चौकों पे लोग सवाल कर लेते हैं, अपना घर पूरा कर लेते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के पास तो बड़ा मजबूत बैंक बैलेंस होता है, ऐसे लोग जो सवाल नहीं कर सकते, जो सवाल नहीं कर सकते। आज इस मुहर्रम के पहले अशरे में इंशाल्लाह मुहर्रम के बारे में हमारे दो दिन हैं, 9 और 10 यहां क्याम होगा पूरे मुल्क से, और लोग आ रहे हैं, यहां क्याम है ख्वातीन का भी मर्दों का भी, और सुबह शाम सेहरी और इफ्तारी है, और जो रोजा नहीं रख सकते, जिनकी तबीयत इजाजत नहीं देती, उनका खाने का एहतमाम भरपूर है, अपने बिस्तर के साथ तशरीफ लाएंगे, वो तो इंशाल्लाह हम अहले बैत अतहार आले रसूल के सारे वज़ाइफ अमलियात, उनकी जिंदगी, फलसफा करबला, ये सारी चीजें हम बयान करेंगे। आज के इस दो मुहर्रम में मैं एक तोहफा आपको देना चाहता हूं, दो मुहर्रम में एक चीज देना चाहूंगा, और मेरा मशवरा है कि अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे ये चीज जरूर कर ले, ये चीज जरूर कर ले, और अगर ना कर सके तो किसी को बता दे, वो कर लेगा तो इंशाल्लाह इसका भी हिस्सा मिल जाएगा। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, लेकिन मुहर्रम के अय्याम में उसकी कबूलियत, उसकी मकबूलियत, उसकी महबूबियत, क्योंकि मुहर्रम का तकद्दस आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो रहा है, वो 4 महीने जिसमें मुशरकीन मक्का अपनी जंगें रोक लेते थे, कत्लो गारत खत्म कर देते थे, उनमें मुहर्रम भी है, उनमें मुहर्रम भी है। इसका तकद्दस, इसका एहतराम, इसकी इज्जत, इसकी अजमत, इसका वकार मुहद्दिसीन ने जो लिखा है वो तो आदम अलैहिस्सलाम से है, और मजीद एक जिंदगी का ऐसा सानिहा हुआ कि कायनात के शहजादे मुहर्रम के अय्याम में जो है वो शहीद हुए, इसने इस वाक्य को और ज्यादा عزت اور اہمیت بخشی محرم کے ایام میں. تو یہ چیز میں نے آپ کو جو ابھی عرض کر رہا ہوں پہلے بھی عرض کی ہے, آج اس کی یاد دہانی, اور اگر اللہ توفیق دے تو محرم کے اس پہلے عشرے میں یہ چیز ضرور کر لیجیے گا. بعض اوقات نا مخلوق کو دینے سے خالق فیصلے بدل دیتا ہے, مخلوق کو دینے سے ایک قطرہ بھی کسی کو پلا دیں تو اللہ فیصلے بدل دیتا ہے. فرعون اپنی ساری فرعونیت کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچا رہا صرف اس لیے کہ اس کا لنگر اور دسترخوان وسیع تھا. حامان اس نے وزیر خزانہ وزیر مال بنایا, حامان, اور اس نے آ کے نا اس دور کا کیلکولیٹر اٹھایا, اس دور کی اعداد و شمار کیا اور کہنے لگے روزانہ اتنی سینکڑوں گائے ذبح ہوتی ہیں, اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں, اتنا لنگر, اتنی روٹیاں, اتنی گندم پکتی ہے, اور اتنے عرصے کے بعد تو تیرا خزانہ ہی ختم ہو جائے گا. پر اس دن کے بعد اس نے ہاتھ کھینچا اور اس کے دسترخوان پہ آدمی کم ہوتے 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 ہوتے, اور جس دن فرعون برباد اور تباہ ہوا ہے اور فرعون غرق ہوا ہے, اس دن اس کے دسترخوان پہ ایک آدمی بھی نہیں تھا. مخلوق کو کھلانا, مخلوق کو کھلانا, اور مخلوق کو کھلانے میں دوسری چیز, اللہ کے حبیب کی ایک حدیث سنا ہوں آج آپ کو, آپ نے سنی ہوگی, میں حدیث کو ذات دہانی کے طور پہ تازہ کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا, مفہوم ہے کہ یہ جو کھانے والی ہڈیاں ہیں نا ان کے اوپر بھی غذا لگتی ہے اور جو جنات کی غذا ہوتی ہے. کیوں جی, حدیث میں ہے, ہاں جی. اچھا اب ہمارے بڑوں کی ترتیب دیکھیں. ہمارے ایک بزرگ تھے میاں جی, میاں مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ, ہمارے اکابر میں سے تھے, کاندھلا کے بزرگوں میں سے تھے. ان کی ترتیب یہ تھی کہ جب وہ ہڈیاں گوشت کی ہوتی تھیں تو ہڈیاں گوشت کی وہ کسی درخت کے جڑ پہ صاف جگہوں پہ رکھ دیتے تھے اور باقاعدہ اہتمام سے رکھواتے تھے, بہت اہتمام سے. میں نے ایک درویش کی چار دن خدمت کی, وہ ہڈیاں کبھی بھی نیچے نہیں پھینکتے تھے, ڈسٹ بن میں, کوڑے میں, کچرے میں نہیں پھینکتے تھے. فرماتے تھے یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے. لفظ سنیے گا ذرا غور سے, یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے, امانت ہمارے پاس ہے, اور یہ امانت ہم نے پہنچانی ہے جنات کی غذا. اگر امانت نہ پہنچائی خیانت ہو جائے گی, اور خیانت سے اللہ برکتوں کے فیصلے چھین لیتا ہے. اس محرم کے ہمارے جو 1440 ہجری شروع ہوئی, اس محرم کے اس مقدس ایام میں آج ایک فیصلہ کریں کہ اپنی ہڈیاں اپنے گھر کی ڈسٹ بن میں, کوڑے میں نہیں پھینکنے. یہ ہمارے اکابر بڑوں بڑوں کی. مجھے مدینہ مرمرہ میں ایک بزرگ تھے جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے, اب بھی ہیں, اور ایک مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہیں غازی مرجان, اب بھی وہ حضور کے روضہ عطر کے گنبد خضرا کے سامنے بس یوں ٹکٹی کی باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں. میں جب بھی مسجد نبوی میں جاتا ہوں, اس دفعہ مجھے نہیں ملے, نہ معلوم شاید اس دنیا میں ہے. میں نے بہت تلاش کیا, انہوں نے ساری زندگی بزرگوں کی خدمت کی, حضرت شیخ الحدیث کی خدمت کی اور مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی. میں ان سے بیٹھتا ہوں تو خاموش, کسی سے بات نہیں کرتے. تو جب بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کوئی ایک اللہ والے کی ایک بات سنا دیں, بس میں چپ کر کے چلا جاؤں گا, آپ کو تنگ نہیں کروں گا. پہلے تو غصے میں آتے تھے, پھر ایک دفعہ میں نے اپنا تعارف کرایا, میں کہا دیکھیں میرے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے, آپ کی بات انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی, آپ اگر سنائیں گے تو پھر مجھے ایک بات سنا دیتے ہیں. پچھلے سال میں نے پوچھا, میں گیا, روزانہ جاتا تھا, میں کہ جی میرا آج کا سبق, تو میرے وہ ایک بات سنا دیتے, میں چپ کر کے اٹھا تھا. پچھلے سال انہوں نے مجھے ایک بات سنائی, مجھ سے کہنے لگے میں نے جتنے بھی صالحین کی مدینہ منورہ میں زیارت کی اور ان کی خدمت کی. سنیے گا، میں برکت کا ایک آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اور برکت سے مراد رب کی عطا کی ہوئی وہ طاقتیں، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ رحمتیں، وہ قدرتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، اور جس کی مثال کے لیے میں اکثر کتے اور بکری کی مثال دیتا ہوں کہ کتا کتنے بچے دیتا ہے کتی، اور اس میں کیا برکت ہوتی ہے. کیا آج تک کوئی مائی کا لال ملا ہے آپ کو جو کہے میں نے کتوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے. ساری دنیا نے بکریوں کے ریوڑ دیکھے ہیں، کتوں کے ریوڑ کسی نہیں دیکھے. کتے میں کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی. بکری میں کثرت نہیں ہوتی پر برکت ہوتی ہے. یہ مثال سمجھ آئیے نا. اب میں برکت کا جو تحفہ دینے لگاؤں، غازی مرجان صاحب، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، پٹھان ہیں، پٹھان ہیں، اور شاید کوئی 45 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں. ہر وقت آقا کے روضہ کو بس ایسے کونا ہے ان کا مخصوص، وہیں بیٹھتے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت عجب ان کے اندر روحانیت اور نورانیت ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے، کہنے لگے اب تک جتنے اللہ والوں، صلحاء، بزرگوں کی میں نے خدمت کی، اولیاء کی میں نے خدمت کی، ان سب میں ایک بزرگ بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا جس نے ہڈیوں کو اٹھا کے پھینک دیا ہو. مان لے کہ میں نے شیخ الحدیث کو ایک دفعہ ناراض ہوتے دیکھا. بہت کم لوگ چیزوں پہ ناراض ہوتے تھے، سخت غصے میں دیکھا کہ ایک بندے نے ہڈیاں اور ٹشو اور چیزیں اٹھا کے کٹھی کر دیں، کچھ پھلوں کے چھلکے تھے، ساری اٹھا کے کٹھی کر دیں. شیخ الحدیث جو ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. شیخ الحدیث یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. کھچ پڑتی ہے ذرا ادھر سے نا. وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تو فرمانے لگے اپنے خادم کو بلا کے، اس ناہنجار کو، ناہنجار یعنی بے ادب کو، تم نے دستر خان سمیٹنا نہیں سمجھایا؟ اسے فوراً احساس ہوا کہ شیخ کی چاہت کیا ہے، چاہت کیا ہے. اس نے کہا حضرت بس بھول ہو گئی. فرمایا میرے سامنے اسے سمجھاؤ. میرے سامنے اسے سمجھاؤ، میرے سامنے. اس نے فوراً وہ پلٹ دی ساری تشتری، جس میں ٹشو، پھلوں کے چھلکے، روٹی کے ٹکڑے، ہڈیاں. ہڈیوں کو جدا کیا، روٹی کے ٹکڑے جدا کیے، اور چھلکے ٹشو وغیرہ جدا کیے. اور پھر فرمایا کہ شیخ نے کہ ان ہڈیوں کو جا کے ایسی جگہ رکھو جہاں صاف جگہ ہو، گندی اور ناپاک جگہ نہ ہو. یہ کسی کا رزق ہے جو ہمارے پاس امانت ہے. اور پھر انہوں نے ایک مجھے واقعہ سنایا، بڑا عجیب و غریب. فرمایا ایک دفعہ میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا، موٹی موٹی بھویں، بڑی پگڑی پہنی ہوئی، بڑے موٹے موٹے ہاتھ، ایسے جسم جسا ہیبت ناک. کہنے لگے بہت سے لوگ دیکھ کے ایک طرف سمٹ کے بیٹھ گئے. اس نے شیخ الحدیث کو جو ہے مصافحہ کیا، ادب سے بیٹھا اور باتیں کرنے لگا، اور شیخ اس سے باتیں کرتے کرتے کرتے، اور اپنے خادم کو بلوا کے کہنے لگے اس سے مصافحہ کرو. تو خادم نے، شیخ کے خادم نے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے فرمانے لگے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جو تم ہڈیاں دیتے ہو نا، یہ تم سے بڑا خوش ہے اور تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہے. اب سنو اس سے. تو وہ کہنے لگا جی میں نے بڑے بڑے محدثین کی خدمت کی ہے، میں عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، جن ہوں، اور اتنی صدیاں میری عمر ہے. میں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں نا، آپ ہماری ہڈیوں کی پاکیزہ جگہ رکھتے ہیں، اور اللہ نے ہماری غذا اس پہ مقرر کی ہوئی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. اس کے سلے میں میں ان لوگوں کے لیے بہت دعائیں مانگتا ہوں، بہت عمل کرتا ہوں، اور آج تک میں نے جس کے لیے دعا مانگی ہے اللہ نے اسے نعمتیں، دولتیں، بیٹے، عزتیں، مال، گھر اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے. جو ہمیں یہ غذا دے گا اللہ اسے کبھی بھوکھا نہیں رکھے گا، اللہ ہمیشہ اس کو مالدار رکھے گا اور ہمیشہ اس کو نعمتیں اور تحفے عطا فرمائے گا. ہمارے پاس تو جنات کی غذا امانت ہے، مخلوق کی غذا امانتیں ہیں. وہ سمندر کی مخلوق ہے، وہ قبرستان کی مخلوق ہے، ہمارے ذمے ہے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ اٹھا لیتے تھے، فرماتے تھے یہ چونٹیوں کے بلوں میں ڈالو، ان کی غذا بھی ہمارے ذمے ہے. اور بعض اوقات روٹی کے ٹکڑے اٹھا لیتے تھے، فرماتے تھے فلاں وہ ایک نواب تھے، ان کا تالاب تھا، اس میں ڈال کے آؤ روٹی کے ٹکڑے، یہ مچھلیوں کی غذا، یہ بھی ہمارے ذمے ہیں. یہ دعائیں کرتی ہیں، بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں. اور روایات میں لکھا ہے مچھلی ہر مخلوق کا ایک ذکر ہے، سن لیجئے. ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ مینڈک بھی ایک ذکر کرتا ہے، بلبل بھی، کوا بھی، اور ہر جانور اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس کی آواز میں ہمیں ذکر سمجھ نہیں آتا، پر ذکر کرتا ہے. فرمایا مچھلی واحد ہے جس کا ذکر درود پاک ہے، اور شہد کی مکھی کا ذکر درود پاک ہے. یہاں تک فرمایا کہ کوئی شہد کی مکھی پھلوں کا رس چوس کے لے آتی ہے، وہ تو کڑوا ہوتا ہے، اگر درود پاک پڑھے تو اللہ اس میں مٹھاس ڈال دیتے ہیں. اور مچھلی جب تک درود پاک پڑھتی ہے، سمندر کی گہرائیوں میں اللہ اس کے لیے جگہ رکھتا ہے. وہ ایک درویش تھے نا، وہ شکار کرتے رہے اور ساتھ بچی بیٹھی تھی. شام کو دیکھا تو ایک مچھلی بھی نہیں، تو دیکھا کہاں گئی مچھلیاں. اس نے کہا ابا جی آپ سے تو سنا تھا جب کوئی مچھلی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے شکار ہو جاتی ہے. پھر میرے جی میں آیا یہ بغیر ذکر کی ہوئی مچھلی ہم کھائیں گے، کہیں ہمارا دل ذکر سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے آپ جو مچھلی شکار کرتے تھے میں اٹھا کے واپس سمندر میں ڈال دیتی تھی. ابا جی شکار کرتے تھے اور بیٹی اٹھا کے اس جذبے سے سمندر میں ڈال دیتی تھی کہ آپ سے سنا ہے کہ جو درخت ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے، اور جو مچھلی ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ شکار ہو جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل مچھلی کو کھا کے ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں. تو اس لیے میں نے پھر مچھلی سمندر میں واپس ڈال دی. ایک جذبہ ہے. تو جو عمل میں آج اب بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے جو میں نے کئی دفعہ بتایا، اپنے وزن کے بقدر چاول لے لیں. کچے چاول ہوں سستے چاول ہوں. سستے سے مراد بات اعلی کوالٹی کے ہوتے ہیں، بات ٹکڑا ٹوٹا ہوتے ہیں، سستے ہوتے ہیں. اپنے وزن کے بقدر چاول لے لیں. اب وزن اگر تھوڑا ہو تو سستا کام ہو جائے گا، اور وزن زیادہ ہو تو میں رات ایک جگہ کھانا کھا رہا تھا، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، سب سے زیادہ بڑا ہوا پیٹ ان کا تھا، اور سب سے زیادہ بد پرہیزی وہ کر رہے تھے، اور میری ہائے ہائے نکل رہی تھی، اور میں بے بس بیٹھا ہوا تھا. ایک خادم تھا جو سپرائٹ. اچھا وہ کہنے لگے ڈائٹ. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ان سے پوچھیں اس ڈائٹ سے کیا ہوتا ہے. اس نے کہا جی یہ اس سے بھی آخری درجے کی خطرناک ہے. وہ شیشے کے گلاس میں ڈال رہا تھا اور پی رہے تھے. اچھے انسان، نیک آدمی تھے، پر ان کا بڑھا ہوا پیٹ، جسم، اور پھر ایک ان کے منہ سے، دوست کے منہ سے نکلا کہ ان کو کچھ دل کی تکلیف بھی ہے، اور وہ سپرائٹ چیزیں کھا رہے تھے. بد پرہیز تو میں بھی ہوں، پر میری خود ہائے ہائے نکل رہی تھی. اب جس کا بڑا ہوا پیٹ اور اتنا وزن ہوگا تو پھر اس کو جرمانہ بھی زیادہ لگے گا، اپنا وزن کر لیں، اور اتنے چاول لے لیں. میں ایک جگہ خود چاول ڈالنے گیا، ایک بندے نے کہا کہ یہ چاول غریبوں کو دے دیتے. میں نے کہا اللہ کے فضل سے غریبوں کو بھی دیتے ہیں. ابھی حج میں نے ایک صاحب سے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کے بعد دوسرا حج کرنے میں یہی کسی غریب کی شادی کر دیتے، کسی کا مکان بنوا دیتے. میں نے کہا اس کو اہل بیت کے حجوں کی خبر نہیں ہے، آل رسول سے بڑے کائنات میں سخی کوئی نہیں ملیں گے. آل رسول سے سخاوت ملی ہی ہمیں آل رسول کے در سے ہے، آل رسول کے گھر سے ہے، ان کی چوکٹ سے ہے. ہمیں سخاوت اگر کسی کو ملی ہے جو دنیا میں کہتا ہے میں سخی ہوں، اصحاب رسول سے ملی ہے. آل رسول سے ملی ہے، اولیاء صالحین سے ملی ہے، اور ہمارے اکابر اور حضرات سے ملی ہے. ان کا حال یہ ہے کہ سات حج تو امام حسین شہید کربلا بن حسین علی، حضرت امام حسین نے سات حج تو پیدل کیے تھے، حج کے بعد حج کیے. اور امام حسن کے بارے میں آتا ہے 22 یا 27 حج کیے، اور ان کی سخاوت دیکھیں. میرا تو عمومی مشاہدہ ہے جو سخی ہوتا ہے حج بھی وہی کرتا ہے اکثر، اور لوگ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ حج خرچہ مانگتا ہے. عشق کریے تے چرچا ہوندا، چوری کریے تے پرچا ہوندا، چودر کریے تے خرچہ ہوندا. عشق کریے کیا ہوندا؟ چرچا ہوندا. تو چوری کریے تو پرچا ہوندا، چودر کریے چودری ڈیڑا داری، چودر کریے تو خرچہ ہوندا. میرے خیال میں تو اکثر خرچہ کرنے والے حج پہ سخاوت بہت کرتے ہیں، میں نے تو ایسے لوگوں کو بہت سخی دیکھا ہے. آل رسول کی زندگی میں حج ہیں، حج ہیں، حج ہیں. اصحاب رسول کی زندگی میں حج اور حج، محدثین اولیاء صالحین کی زندگی میں، اور ان کی زندگی میں غریب پروری بھی ہے، سخاوت بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے گھر بنوا دینے اور ان کی بچیوں کی شادیاں، یہ بھی ان کی زندگی میں ضرور ہے. تو مجھے بندہ کہنے لگا جی کہ یہ چاول آپ کسی غریب کو دے دیتے. میں نے کہا اللہ کے فضل سے غریب کے منہ میں بھی اللہ توفیق دے رہا ہے، ہم دیتے ہیں. یہ میں آپ کو وضاحتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، کہتے ہیں جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دیں. لوگ تو یہاں تک بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں جی اتنا گوشت تھوڑا کھاتے ہیں سارا سال، جو ابھی گوشت کی آپ کے اندر طلب ہے یہ گوشت کے پیسے کسی غریب کو دے دیں. بیچارے نادان ہیں کہتے ہیں، لیکن سنت ابراہیمی قیامت تک صدا و بہار رہے گی، تابندہ رہے گی. تو اپنے وزن کے بقدر چاول لیں اور ایک چھوٹے بچے سے مٹھی اٹھوا لیں، چھوٹے بچے سے مٹھی اٹھوا لیں چاول کی. اور اگر کسی اپنے بڑے سے اٹھوائی تھی پر زیادہ پڑھنے پڑیں گے، چھوٹے سے ہیں، کیونکہ معصوم کی مٹھی معصوم ہوتی ہے. یہ وہ معصوم ہاتھ ہیں جو گناہ کے لیے آج تک بڑے ہی نہیں ہیں، نہ فرمانی کے لیے اٹھے ہی نہیں ہیں. یہ معصوم ہاتھ ہیں، ان کے جذبے معصوم، ان کے بول معصوم، ان کے ہاتھ معصوم، ان کے انگلیاں معصوم، ان کے لعاب معصوم، ان کے جھوٹے معصوم. کبھی کبھی اگر شفا یابی کا جذبہ سچا ہو جائے تو بچے کو جھوٹا کرا کے پی لیا کریں اور رب کریم سے ایک بات کہا کریں، مولا تیرے حبیب مدینے والے کا فرمان ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، سخیاں کا بچے سے بڑھ کے کوئی بڑا مومن نہیں ہو سکتا، معصوم نہیں ہو سکتا. جو گناہ تو گناہ، گمانے گناہ، خیال گناہ، جذبہ گناہ سے بھی خود پاک ہے، جس کے جل میں آج تک گناہ کا خود جذبہ ہوا ہی نہیں ہے. مولا میں اس کا جھوٹا پی رہا ہوں، اللہ میری فلاں بیماری ٹھیک کر دے، اللہ فلاں دکھ ٹھیک کر دے، اس شفا میں مجھے مجھے بیٹا دے دے، مجھے نعمتیں دے دے، مجھے صحت دے دے، مجھے برکت دے دے. اے اللہ اس جھوٹے کے طفیل میرا یہ روحانی عیب ہے جو موت تک میرے ساتھ جا سکتا ہے، اللہ اس عیب سے مجھے نجات دے دے. اللہ اس جھوٹے میں جو شفا ہے میری یہ روحانی بیماری ٹھیک کر دے یا یہ جسمانی بیماری ٹھیک کر دے. بچوں کا جھوٹا پیا کریں اور بچوں سے جھوٹا کرا لیا کریں، اور زیادہ ہو تو ان کا جھوٹا پیا کریں، اور کوشش کیا کریں اس معصوم نے جس جگہ منہ لگا کے پیا ہے اس جگہ منہ لگا کے پیا کریں، اور رب سے باتیں کیا کریں، آقا معصوم کا جھوٹا ہے، تیرے حبیب کا فرمان سچا، تو سچا کہ جھوٹے کے جھوٹ میں شفا ہوتی ہے، آقا مجھے شفا عطا فرماؤ. میرے عیبوں میں، میری بیماریوں میں، میرے نقص میں، میری غلطیوں میں، میری تکلیفوں میں، یا مجھے کوئی روگ لگا ہوا ہے، یا میری جھولی خالی ہے، یا مجھے مولا کوئی بیماری ہے روحانی جسمانی، اللہ شفا عطا فرما. بچہ تو بات کر رہا تھا، بچے کی کر رہا تھا کہ اس کی مٹھی اٹھوا لیں چاول، اور ہر دانے پہ پڑھیں ایک بار اللہ الصمد، اللہ الصمد، مل کے پڑھ لیں سارے گھر والے، اکیلے پڑھ لیں، ہر دانے پہ اللہ الصمد پڑھیں، ہر دانے پہ اللہ الصمد پڑھیں۔ اب وہ دانے سارے جو ایک بچے کی چھوٹی مٹھی میں، کسی تھالی پلیٹ میں یا کہیں آپ نے پڑھ لیا، اب وہ سارے دانے اس ساری بوری میں جو آپ کے وزن کے بقدر چاول ہیں اس میں مکس کر دیں، اور یہ چاول ڈال دیں سمندر میں، دریا میں، نہر میں، پاک پانی ہو، گندا پانی نہ ہو، جہاں مچھلیاں ہونا لازم ہے ان کو ڈال دیں، بس مچھلیوں کی غذا دیں آپ، مچھلیوں کی غذا دیں۔ اور اپنا تصور کریں، اللہ الصمد پڑھتے ہوئے، اللہ الصمد پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں، اللہ میرا یہ میں مسئلہ ہے، اللہ میرا یہ ضرورت ہے، اللہ مجھے گھر چاہیے، مجھے چھت چاہیے، مجھے در چاہیے، اللہ مجھے نوکری چاہیے، مجھے صحت چاہیے، اللہ مجھے اولاد چاہیے، اللہ مجھے تیرا تعلق چاہیے، تیرے مدینے والے کا عشق چاہیے، کوئی جذبہ، کوئی ضرورت، کوئی چاہت، کوئی مقدمہ ہے۔ ابھی ایک صاحب گرفتار ہوئے، غلطی کس کی، بیچارہ پکڑا کون گیا، مجھے پتا چلا، میں نے کہا فوراً یہ چاولوں والا عمل کرو، فوراً کرو۔ اور جنہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر کرائی، بہت ڈاڈے لوگ، بہت طاقتور لوگ، میں نے کہا فوراً یہ کراؤ، فوراً یہ کراؤ، اور انہوں نے کرایا فوراً، ایک دن، دو دن، تین دن، اور مجھ سے کہنے لگے جی آج بیل تھی، انہوں نے پھر بیل نہیں ہونے دی، تین دن ہو گئے جیل میں۔ اچھا، میں نے کہا پھر ایک ساتھ اور عمل بھی کرو، بچوں سے دعا کرائیں، یاد ہے میرا یہ دعا کا عمل؟ اوہو ہو، بڑی طاقت ہے اس میں، بڑی تاثیر ہے۔ وہ معصوم بچے، ان سے دعا کرائیں، خود بیٹھ جائیں اور ان سے کہیں میں بات کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، تم آمین کہو، آمین کہو، اور پھر اللہ سے ساتھ یہ بھی کہو، مولا میرے بول کھوٹے، میرے جذبے کھوٹے، اللہ میرا گناہوں سے ہاتھ بھرے، جسم بھرا، تن بھرا، من بھرا، اللہ میں نے تو ساری دنیا کو سیاہ کر دیا، سارے آسمان اور سورج کو سیاہ اپنے عیبوں سے کر دیا، پر مولا تو ان سچے اور معصوم بولوں کی لاج رکھ لے، اس آمین کی لاج رکھ لے، اور میرے اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دے، اور بچوں سے دعا کرائیں۔ کوئی میٹھی چیز ہو پہلے سے رکھ دیں، پہلے نہ دیں، نہ کھا کے بھاگ جائیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے۔ میٹھی چیز رکھ دو، کھانے پینے کی کوئی چیز رکھ دو، ان سے کہو آمین کہو گے، یہ کھلائیں گے، بڑا کریم آقا ہے۔ خود ہی تو کہتا ہے میرے بندے تجھے رونا نہیں آتا، چلو رونے والی شکل ہی بنا لے، اللہ تو بہروپ خود ہی تو سکھا رہا، ہم روپ لا نہیں سکے، اگر بہروپ پہ بھی راضی ہو جاتا ہے تو تجھ سے بڑا کوئی کریم ہے؟ رونا نہیں آتا، چلو رونے والی شکل ہی بنا لے، اس پہ بھی راضی ہو جاؤں گا، اس پہ بھی راضی ہو جاؤں گا، رونا نہیں آتا، رونے والی شکل ہی بنا لے، اس پہ بھی راضی ہو جاؤں گا۔ یقین جانیے بچوں سے دعا کرا کے دیکھیں تو صحیح، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، تو کہتا ہے اتنا بڑا طوفان آ گیا کیسے ٹل سکتا ہے، تیرا دل کانپ رہا ہے، نہ نہ، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، محفل بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، تو اللہ سے مانگ تو صحیح، ففروا الی اللہ، آ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میری طرف تھوڑی سی دوڑ تو لگا، ایک قدم چل کے تو آ، آ تو صحیح، آ تو صحیح، آ تو صحیح۔ بچوں کی دعاؤں میں قبولیت، محبوبیت، مقبولیت ہے، مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے۔ کئی عیالدار آئے، کئی ایسے آئے جن کے بچے زیادہ تھے، میں نے کہا تیرے گھر میں اس میں اعظم ہے، اور تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ کئی آئے جن کے بچے نہیں تھے، میں نے کہا بچوں کو اکٹھا کرو، محلے کے غریبوں کو، جن کو، ان کو کھلاؤ، اور پھر خوشی سے، دل سے دعا مانگو، اور ان کو کہو آمین آمین، دل سے دعا مانگو، دل سے دعا مانگو، اپنی زبان ہندی ہے یا سندھی کوئی ہے، اس سے دعا مانگو اور ان سے کہو آمین، اور وہ آمین کہیں، اور رب کو یہی فریاد پکار کے کہو سخی آقا یہ معصوم کہہ رہے، تو ان معصوم کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، کہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن ان دعاؤں میں بڑی تاثیر اور طاقت ہے، قبول کر لے، قبول کر لے. اور میں تو آپ کو بچوں کے آنسوؤں کا بھی پیکج دیتا ہوں، یاد نہیں ہے؟ او ان کے آنسوؤں میں بڑی طاقت ہے. وہ چاولوں والا عمل یاد ہے مجھے، انشاءاللہ یاد ہے، پر بچے کا تذکرہ ہوا تھا اور میں نے کہا بچے کے سارے پیکج بتاتا جاؤں، پرانے سبق دہراتا جاؤں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں، دنیا ساری رو لایا ہوں، کعبہ بھی گیا پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی، مکے گیا مدینے گیا کربلا گیا، جیسے گیا تھا ویسے ہی چل پھر کے آ گیا، بڑی دنیا گیا ہوں پر میرے ہاتھ کی جلن نہیں جاتی، ہر وقت پانی میں رکھتا ہوں اور پانی سے اگر نکل جائے تو میری چیخیں نکلتی ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک منگتا فقیر میرے پاس آتا تھا، کچھ عرصے کے بعد میرے پاس اس نے پیسے رکھنا شروع کر دیے، پھر ہفتے کے بعد لے جاتا تھا، وہ رکھتے پھر اعتماد ہوا، پھر اس کے بہت سارے پیسے تھے، پھر اس نے مجھے جو ہے اعتماد میں لیا اور حتیٰ کہ میں اس کا خزانچی بن گیا. ایک دفعہ اس کے پیسے لے جاتا تھا، کچھ پیسے رکھ کے ہفتہ ہو گیا وہ آیا نہیں، تو مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں مر تو نہیں گیا، کہیں بیمار تو نہیں. آخر ادھر ادھر پتہ کیا، اس کی جگہ کا کرتا کرتے کرتے ایک پرانے کھنڈر میں گیا اور اس کو جا کے دیکھا تو وہ علیل تھا، حالت فراش، صاحب فراش تھا، حالت مرض میں اور موت کے قریب تھا. میں نے اس کو متوجہ کیا، آنکھ کھولی تو اس کے اندر اس کے حواس کچھ بیدار ہوئے اور مجھے کہنے لگا میرا آخری وقت ہے، پر مجھے اس دولت سے محبت ہے، ایک وعدہ کر. وعدہ خلافی نہیں کرے گا، کہا میں وعدہ کرتا ہوں. میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اس جگہ وہ سارے سکے چاندی کے جو میں نے اب تک مانگ مانگ کے جمع کیے اور مجھے اس سے محبت ہے، دفن ہے، مجھ سے وعدہ کر میرے ساتھ یہ بھی دفن کرے گا اور ایسے انداز سے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور میری کفن دفن کا انتظام تو خود کرے گا، جاگ رہے یا سو رہے خود کرے گا. اور مر گیا. میں نے اس کے کفن قبر وغیرہ کا انتظام کیا اور رات کی تنہائیوں میں اس کے پیسے اس کی قبر میں میں نے جو ہے بند کر دیے، ڈال دیے. تلک الایام نداولھا بین الناس، زندگی کے ایام گزرے اور مجھ پہ غربت اور فاقے آ گئے اور تنگ دستی آ گئی اور حتیٰ کہ میں فقیر ہو گیا اور میرے گھر میں روٹی اور کھانے کو کچھ نہ رہا اور میں پریشان ہوا. تو مجھے ایک بار سوتے سوتے خیال آیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا، فقر نے گھیر لیا، حالات بدل گئے، کیا خوشحالی تھی اب تنگ دستی میں. اچانک خیال آیا کہ وہ فقیر کو میں نے جو ہے وہ دفن کیا تھا، اس کے ساتھ اس کے پیسے بھی دفن کیے، اس کے کس کام کے؟ چلو چاندی کے سکے خراب ہو گئے، چاندی بک جائے گی تو میرا کچھ گزارا ہو جائے گا. میں رات کی تاریکی میں گیا اور اس کی قبر کو تلاش کرتے کرتے میں نے کھودی، تو اس کی قبر کو جب کھودا تو دیکھا تو اس کی صرف ہڈیاں بچی ہوئی تھیں اور ہڈیوں کے اوپر سارے وہ سکے لگے ہوئے تھے اور وہ چمک رہے تھے. مجھے ایک مال کی طلب تھی اور اپنی ضرورت کے لیے میں دیوانہ اور پریشان تھا اور غرض مند تھا. میں نے بے ساختہ ان سکوں پہ ہاتھ ڈالا، وہ تو آگ کے انگارے تھے اور وہ انگاروں کی طرح چمک رہے تھے، انگاروں کی طرح شعلے تھے، اور میری آہ نکلی، چیخ نکلی اور میرا ہاتھ جل گیا. کسی نہ بڑی مشکل سے میں نے اس کی قبر کو بند کیا. اب اس دن سے لے کر اب تک میں ہاتھ اگر پانی میں رکھتا ہوں تو میرا ہاتھ ٹھیک، اگر پانی سے نکل جاتا ہے تو میرے ہاتھ میں جلن اور میری چیخیں ہوتی ہیں. کیا اس کے آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ اب سنیے حل ذرا غور سے، اور اس میں جو بچے کے آنسو ہیں نا یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو سارے کے سارے. تو شیخ نے مراقبہ کیا اور کچھ دیر کے بعد فرمایا اچھا تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، اچھا کہ یہ نا اللہ کے لیے روو، مناجات کرو، اور جب روو مناجات کرو جو آنسو گرے نا وہ نیچے نہ گرنے دینا۔ حدیث میں آتا ہے یہ آنسو قیامت کے دن احد پہاڑ سے بڑے بن جائیں گے اور جہنم اور بندے کے درمیان دیوار آڑ بن جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے مفہوم ہے ایک چھوٹا سا آنسو جو اللہ کے شوق اور خوف میں نکلا اور ابھی پلکوں میں اٹکا رہا اور وہ نیچے بھی نہیں گرا، قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے حضور حاضری دے کے اللہ سے عرض کرے گا، مولا یہ وہ آنسو ہے جو تیرے شوق اور خوف سے نکلا تھا اور یہ نیچے نہیں گرا تھا اور یہ پلکوں میں اٹکا رہا، یا اللہ یہ وہ آنسو ہے، اب اس کو اس آنسو کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اور میں اللہ اس کو جہنم کی آگ سے اس چھوٹے سے آنسو کی وجہ سے بچا دے گا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے سامنے یہ احادیث ہیں فضائل آنسو کے، جو فضائل ہیں جس کی وجہ سے، فرمایا کائنات کا کوئی پانی جہنم کا نہیں بجھا سکتا، ایک واحد پانی کون سا پانی؟ آنسو کا پانی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو شیخ فرمانے لگے تو رو اللہ کے لیے اور جو آنسو گریں ان ہاتھوں پہ مل، ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ تیرے جلن ختم ہو جائے گی۔ اور واقعی ایک وقت آیا اور وہ بندہ آیا کہ شیخ وہ میرے ہاتھ سے وہ تکلیف ختم ہو گئی ہے ان آنسوں کی وجہ سے۔ بچے کے معصوم آنسو جب بچہ روئے، کبھی ان آنسوں کو، میں نے ایک بندے کو بتایا اس کو برس تھا، پھل بیری کے نشان تھے، بچے ان کے گھر میں تھے، آنسوں کو لگاتا رہا، اس کے برس کے نشان ختم ہو گئے، ایک بندے کے اوپر جلے کے نشان تھے، بچے کے معصوم آنسو لگاتا رہا، جلے کے نشان ختم ہو گئے، کئی لوگوں کے جسم پہ داغ تھے، کئی کے زخم تھے، کئی کا درد تھا، کئی جوڑوں کا، پٹھوں کا، شولڈر وغیرہ وغیرہ، بچوں کے آنسو لگائے، ان کے مسئلے حل ہو گئے۔ سوچیں چھوٹی سی میری بات کو، جن آنسو سے اتنی بڑی جہنم کی آگ سے نجات تو مل سکتی ہے، کیا ان آنسو سے چھوٹی سی جو زخم، تکلیف، بیماری، کیا یہ حل نہیں ہو سکتی؟ کیا بیماریوں کے جہنم اور دکھوں کے جہنم اور زخموں کے جہنم اور داغوں کے جہنم سے نجات نہیں مل سکتی؟ بچے کے معصوم آنسو، ان میں بڑی شفا ہے، ان میں بڑی راحت ہے، اور ان میں بڑی رحمت ہے، ان میں بڑی رحمت ہے۔ 1947 کا جب یہ حادثہ ہوا اور ہندو ادھر جانے لگے اور مسلمان ادھر جانے لگے، میں نے 1947 پہ ایک کتاب جمع کی تھی، بہت پرانی، جب میں نے اس کا مواد جمع کیا اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی اور واقعات لکھے اور کچھ جگہوں سے یہ واقعات، کچھ کتابوں سے، کچھ جرائد رسائل سے لیے، مجھے ایک واقعہ ملا بڑا عجیب جو آج آپ کو سناتا ہوں، بچے کے لیے، شاید آج تک میں نے کبھی نہیں سنایا ہوگا، میرے نیٹ پہ پڑے ہیں کوئی 1200-1250-1300 درس، میں نے شاید نہ سنایا ہو۔ ہندوؤں کا قافلہ جا رہا تھا، ہندوؤں کا قافلہ سرگودا کے ایک گاؤں سے، آگے کچھ شر پسند مسلمان ملے کہ ادھر سکھ ہمارے کر رہے قتل تو ہم تمہیں کریں گے۔ ہائے ہائے، ایک ہندو کے پاس ایک معصوم بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے بچے کو ایسے ہاتھ پہ لیا اور کہنے لگے کہ مولا وہ مسلمانوں کا رب جو واقعی سچا ہے، اگر تو سچا ہے اس معصوم بچے کی وجہ سے آج ہماری عورتوں کی عزتیں بچا دے اور ہماری جانیں بچا دے۔ یہ تھوڑے تھے اور ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، مسلمان جو شر پسند تھے اس وقت کے، ان کے پاس مال بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، لاٹھیاں بھی تھیں۔ ایک دم عجب منظر ہوا، عجب منظر ہوا، اور کیا منظر ہوا کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا اور کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ اندھیرے میں یوں نکل گئے اور وہ اندھیرے میں آنکھیں ملتے رہ گئے، کہنے لگے ہم اتنے دور نکل گئے اور اس کے بعد اندھیرا ختم ہوا کہ اب ہمیں توقع رہی کہ وہ ہمارے پیچھے نہیں آ سکیں گے۔ اور تین واقعات اب تک مجھے ملے، اور میں مجمع سے کہہ رہا ہوں اور پوری دنیا میں لائیو میری بات جا رہی ہے، جہاں بھی میرے آپ بات جاری، اگر آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو مجھے ضرور بھیجئے گا، میں عرض کرتا ہوں تو لوگ ماشاءاللہ میرے مخلصین مجھے بھیجتے ہیں۔ تین واقعات مجھے مسلمانوں کے ملے ہیں، ایک تو مجھے ہندو کا ملا ہے، تین مسلمانوں کے ملے ہیں جس وقت میں مبکرات کتاب مرتب کر رہا تھا۔ وہ کیا ملے کہ اسی طرح ان کے اوپر سکھوں کا حملہ ہوا، اور جب سکھوں کا حملہ ہوا اللہ کو بچے کا واسطہ دے کے ایسے، بچے کا واسطہ دے کے ایسے اللہ سے عرض کیا کہ مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ معصوم ہے۔ کیوں؟ بچے کے واسطے سے کیا ہوتا ہے؟ اب سنیں وہ حدیث سناتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اگر بچے اور بے زبان نہ ہوتے، سن لیں میں ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر اس دنیا میں اس زمین میں بچے اور بے زبان نہ ہوتے، کون بتائیں بھائی، آپ بتائیں، بچے اور بے زبان نہ ہوتے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو زمین ہم نے سیاہ کر دی ہے ایک بھی دانا نہ اگتا اور ایک پانی کا قطرہ نہ ہوتا اور اللہ سب کو بھوکا تڑپا دیتا ان معصوم بچوں کی وجہ سے اور ان بے زبان جانوروں کی وجہ سے۔ اللہ پاک آج ہمیں کھانے اور پینے کو دے رہا ہماری ساری معصیت و نافرمانیوں کے باوجود، اللہ ہمیں کھانے اور پینے کو دے رہا ہماری ساری معصیتیں اور ساری نافرمانیوں کے باوجود۔ ہاں ہاں میں کہ انہوں نے اللہ سے ایسے بچے ہاتھ میں لے کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اے اللہ یہ بس یہ معصوم بچہ ہے تو کریم ہے، اس کی وجہ سے آج حملوں سے بچا دے۔ ایک واقعے میں نے یہاں تک سنا کہ پیچھے سے یلغار آئی، اوے ہم آ رہے ہیں ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایسے انداز آیا کہ جیسے فائرنگ ہو رہی اور کوئی بہت بڑا جتھا اور لشکر آ رہا اور وہ بھاگے اور ہم انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں۔ بڑی دیر انتظار کی، نہ دھول اٹھی نہ مٹی اڑی، کچھ بھی نہ ہوا اور کچھ بھی نہ آیا، اور وہ سارے کے سارے سکھ بھاگ گئے اور ہم نکل گئے۔ اور ایک واقعہ مجھے یہ ملا کہ ہم نے جب بچے کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگی تو ایک پل میں ہمیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے اسلحہ گر گیا اور چیزیں گر گئیں، اور ان کے آپس میں لوگ کہنے لگے اچھا چھوڑو چھوڑو چلو تم جاؤ جاؤ مسلح جاؤ تم چلے جاؤ۔ اور ایک واقعہ مجھے، تین واقعے میں نے پڑھے ہیں، ایک واقعہ میں مجھے یہ مدد ملی اللہ کی طرف سے کہ ایک دم ایسے ہوا اٹھی اور مٹیاں اور ریتیں ان کی آنکھوں میں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے اور آنکھیں ملتے رہ گئے۔ اور وہی واقعہ ہوا جو ہجرت کے وقت میرے آقا نے اپنی مٹھی مبارک میں ریت لی اور کون سی آیت پڑھی تھی، وما رمیت اذ رمی ہاں ولکن اللہ رما، یہ آیت پڑھی اور اسی طرح ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور ہجرت کا پہلا قدم اٹھ گیا۔ اب اس واقعے کی طرف آ رہا، سنے پھر واقعہ آپ پورا سناتا ہوں۔ وہ تجربہ، چاول لیں اور اپنے بدن کے وزن کے بقدر لیں جتنا وزن ہو، لے کے بچے کی مٹھی سے ایک مٹھی بھروا لیں، ہر دانے پر کیا پڑھیں، اللہ الصمد، کیا پڑھیں، اللہ الصمد پڑھ کے ہر دانے پر اللہ الصمد، اس سارے چاولوں کو مکس کر دیں اور اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی الجھن، اپنی مصیبت، اپنی طلب، جس چیز کی بھی طلب ہے اس کا تصور کریں اور پڑھ کے اس کے بعد اس کو مکس کریں، ان چاولوں کو ایسے سمندر، تالاب، کسی ایسی جگہ جہاں مچھلیاں ہوں ڈال دیں۔ اچھا یہ عمل ایک بار تاک کرنا ہے، تین بار، پانچ بار، سات بار، نو بار، مسلسل کرنا ہے، روز کریں، وقفے وقفے سے کریں، جو آپ کو سہولت ہو، جتنی آپ کی جیب اجازت دے، جتنی آپ کی طلب ہو۔ میرے تو تجربے ایک نہیں، شاید یہاں کوئی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے کیا ہو، کوئی بیٹھا ہے ایسا جس نے کیا ہو، ایک ہاتھ اٹھا ہے، وہ دوسرا، تیسرا۔ میں کوئی اپنا سودا نہیں بیچ رہا کہ بتاؤ میری دوائی کا کس کو فائدہ ہوا، خیال کرنا، میں اپنا کوئی سودا دوائی نہیں بیچ رہا کہ میری دوائی کا کس کو فائدہ ہوا ہے اور نے کبھی ان کو بھی تم بھی خرید لو، نہ نہ، میں اللہ کا سودا بیچ رہا ہوں۔ میں اللہ کے نام کے سودے کر رہا ہوں، اور یہ وہ کرے گا جس کو اللہ کے نام کی طاقت اور قدرت اور اللہ کے نام کا سچا بھروسہ ہوگا، میں وہ سودے کر رہا ہوں۔ میرے پاس تو ایسے ایسے لوگ ہیں ملے جن کو حیرت انگیز تجربات ملے، کوئی کھڑا کر کے بتائے مختصر کیا ملا، مختصر بتائے صرف ایک لفظ میں، زیادہ وقت نہیں، کیا ملا، کس کو کیا ملا بتائے، بھی ہاتھ اٹھے تھے ہیں کوئی ہاتھ، ہاں جی مختصر بتائیں کیا ملا، کسی بے اولاد کو آپ نے بتایا تھا اللہ نے اس کو اولاد دی، اور بتائیں، ہاں ہیں، بھائی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس عمل کی برکت سے ہوئی، ہاں جی کاروبار کے لیے کیا اللہ نے کاروبار میں برکت دی، اور بولیں کس کو ملا، ہاں بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی شادی اللہ نے کرا دی، ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کوئی بول بولیں، ہاں جی ادھر ہمشیرہ کی بیماری کے لیے عمل کیا اللہ نے شفا دے دی، ہاں جی بھائی آگے والے بتائیں، نواسی کی منگنی شادی کے لیے کیا اللہ نے غیب سے اسباب پیدا کر دیے، ہاں جی آگے آ جاؤ اور بتائیں دو تین، یہ میرا سودا نہیں بک رہا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی راہوں پہ لگا رہا ہوں، اللہ والو یہ جو چیزیں بتاتا ہوں وہ لوٹ کے آتی ہیں، یہ لوگوں کو پہلے فائدے مل چکے ہیں یا میں ان کے فائدے آپ کو سنوا رہا ہوں، اللہ بھی کہتا ہے کہ میں کس سے اس لیے بیان کرتا ہوں، پچھلی قوموں کے تم عبرت حاصل کرو، یہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہوں تم ان مثالوں سے سیکھو، اور آقا مدینے والے نے بھی مثالیں دی ہیں، اور ہمارے اللہ والے لوگوں کے فائدے اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہم بھی اس عمل کے لیے آمادہ ہوں، یہ ترغیب ہے، یہ ترغیب ہے جی، جیب خالی نہیں ہوئی جب سے عمل شروع کیا، بڑے حالات خراب تھے، ٹھیک بیٹھیں بیٹھیں جی ہیں، ہاں کہہ لیں مجھے اللہ کی رحمت ملی اور اللہ کا دھیان ملا، بھائی کی رہائش کے لیے کیا تھا، اچھا بھائی کی رہائی کے لیے کیا تھا، رہائی ہو گئی جی، کاروبار کے لیے کیا، کاروبار کے لیے روحانی جسمانی کیا، کیا کہتے ہیں قرض تھا وہ بھی ادا ہوا، روحانی جسمانی ترقی ہوئی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ، بس اور نہیں فی الحال، دیکھیں میری بات سنیں، ان مخلوقات کا رزق بھی ہمارے ذمے ہے، رزاق وہ ہے اور وہ مخلوق دعاؤں میں لگ جاتی ہے، کیوں آتا ہے، جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے سمندر کی مچھلیاں زمین کے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، ہمیں ان کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، جو طلب چاہتے ہیں میرا مشورہ ہے اس پہلے عشرے میں پانی تلاش کریں، لاہور کے اندر تالاب تلاش کریں جہاں مچھلیاں ہوں، اور بدل بدل کے جگہوں پہ ڈالیں جہاں رزق ضائع نہ ہو، گندا پانی نہ ہو، مچھلیاں شرط ہیں، انشاءاللہ مل جاتی ہیں تلاش کرنے والوں کو، اور وہاں ڈالیں، ورنہ کراچی کا سمندر، کئی لوگ مجھے کراچی کے ایسے ملے، میں نے کہا سمندر تیرے پاس ہے جا اس میں ڈال، رب تیری مرادیں پوری کرے گا، اللہ اکبر، مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں لاہور سے سپیشل یہی چاول ڈالنے کے لیے کئی دن کراچی رہ کے آیا ہوں، ایک ہوٹل لی کراچی لیا، ایک گاڑی لی چاول لیے، پڑھا سارا دن پڑھتا تھا، ہم میاں بیوی دونوں گئے، اور پھر سمندر میں ڈال کے آتے تھے، دوسرے ملکوں کے سمندروں میں نہیں ڈالنے دیتے، ہمارے ملک کے سمندر میں یہ پابندی نہیں ہے، مجھے بیرون ملک کے اکثر کہتے ہیں کہ سمندروں میں نہیں ڈالنے دیتے، ہم چھپ چھپا کے ڈالتے ہیں، آپ کے ملک کے سمندر میں یہ پابندی نہیں ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ڈالیں، رب سے گہرائیوں سے نفع حاصل کریں، یہ ہر لمحہ کی ہر دن کی عبادت ہے، لیکن رمضان محرم کے پہلے عشرے میں اس کو کر لیں گے فائدہ زیادہ ہوگا، یہ سارا سال میں کر لیں یہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک چیز اور آپ کو تحفہ دینا چاہوں گا، ایک تحفہ اور، دو خط میرے پاس پڑے ہیں اور یہ اس وقت کی بہت اشد ضرورت ہے، یہ خط ذرا سن لیں۔ میرے جی میں ہے، آج خطوں میں بہت سی چیزیں لایا تھا، بس پتہ نہیں میں کس مضامین میں چلا گیا۔ میری بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا، یہ خط میں ایک صاف کہہ رہے ہیں، یہ ایبٹ آباد سے خط ہے میرے پاس، اور ذرا ذرا بات پر روٹھ جاتی تھی اور بہانے بنا کر والدہ کے گھر چلی جاتی تھی، حالانکہ میری اس سے بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ تو اس نے میرے اوپر پرچہ بھی تھانے میں درج کرا دیا اور اس کے لوگوں نے مجھے بہت مارا پیٹا اور لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ آپ نے درس میں ایک عمل بتایا تھا، جو شخص یہ عمل کرے، میں نے وہ کرنا شروع کر دیا اور پھر ہر نماز میں یہ کی دعا میں بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب عالم یہ ہے کہ میرے بیوی بچے میرے فرما بردار بن گئے، گھر میں جھگڑے ختم ہو گئے اور مصیبتیں گھر کی ختم ہو گئی ہیں، اور میری بیوی اب کبھی نہیں روٹھی، حالانکہ اب میرے اوپر قرضہ بھی بہت ہو گیا، لیکن اب وہ مجھ سے میرا بہت خیال رکھتی ہے اور میں مجھ سے بہت راضی ہے، اور اب میں نے یہ خیال کیا ہے کہ میں یہ قرضے کے لیے بھی پڑھوں تو مجھے قرضے کے لیے بھی رحمت مل رہی ہے اور میرے قرضے اتر رہے ہیں۔ یہ دعا ہے، ایک وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، ایک دوسرے خط میں بھی ایک دوسرا خط ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اس میں بھی یہی کہ یہی جو ہے اس دعا کے بارے میں ہے لکھا ہے۔ آپ دوسرے خط کا بھی سن لیجئے۔ من لگے کہ اس دعا سے میرے اور شوہر کی لڑائی ختم ہو گئی ہے، 2 سال سے ہمارے درمیان ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جس جگہ دیکھو کہ عورتیں چپ کر کے بیٹھی ہیں تو حیران ہونے کی بات ہے، اور جو دیکھو کہ اگر میاں بیوی کی تو تکرار نہیں ہوئی تو سمجھ لو محبت نہیں ہے۔ لیکن کہتا ہے 2 سال ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، میاں بیوی کی، میاں بیوی کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی نہیں ہوئی۔ اور اگلی بات، میرے شوہر سچ میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے اور میں ان کی آنکھوں کا سکون بن گئی۔ اس سے پہلے پورے 3 دن بعد ہماری لڑائی ہونا لازم تھی، حاضر من اللازم کھٹ پٹ لازم۔ وہ کہنے لگے ختم ہو گئے۔ اب آ کے لکھا ہے آپ کا شکریہ 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 شکریہ، اور 7 دفعہ لکھا ہے جزاک اللہ۔ اب وہ کیا عمل ہے؟ وہ جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، جو بندہ ہر فرض نماز کی اتحیات میں رب جالنی کے بعد پڑھے گا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کے 3 بیٹے عبید اللہ، حبیب اللہ، حمید اللہ ولی ہیں وقت کے، تو یہ ان کی ولایت کی وجہ؟ فرمایا میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے رب جالنی میں یہ دعا نہ پڑھی ہو۔ میں نے کون سی دعا؟ پھر پڑھیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور جن کو یہ دعا یاد نہیں، ضرور یاد کر لیں۔ اس دعا کے اندر ہدایت ہے، اس دعا کے اندر گھر کا سکون ہے، اس دعا کے اندر محبت ہے، اور اس دعا کے اندر بیٹوں کی نعمت ہے، اور اس دعا کے اندر ایک اور بھی چیز ہے۔ کیا؟ سنیں ذرا، یہ راز میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں۔ اس دعا کے اندر ہے ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، میری بیوی، میرے گھر والوں کو، من ازواجنا وذریاتنا، ذریات کہتے ہیں قیامت تک کی نسلیں، اس وقت کی نسلیں نہیں، یہ بڑا خاص نقطہ ہے، یاد رکھیے گا، قیامت تک کی نسلیں ذریات ہیں، اللہ کیا بنا دے؟ قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اگر بچے لولے ہوئے، لنگڑے ہوئے، کانے ہوئے، اپاہج ہوئے، ہیروینی ہوئے، نشے والے ہوئے، بد اخلاق ہوئے، بدتمیز ہوئے، ڈاکو ہوئے، چور ہوئے، کیا آنکھوں کی جلن بنے گے یا ٹھنڈک بنے گے؟ ہاں، میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور یہاں تک نہیں، قربان جائیں میرے رب پہ اور اس کے حبیب پہ، فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، مولا ان کو متقی نہیں، ولی نہیں، کتب نہیں، ابدال نہیں، غوث نہیں، کلندر نہیں، نقیب نہیں، نجیب نہیں، ابرار نہیں، وقت کا درویش نہیں، نہیں، ان کا امام بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اتنا تقوی دے، اتنی بزرگی دے، اتنا تعلق دے، اتنا عشق مصطفیٰ دے، محمد آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد کے ساتھ اتنا تعلق دے کہ ان کو وقت کا امام بنا دے۔ بولے آپ نہیں چاہتے؟ جن کی قبریں بھی ٹھنڈی ہوتی رہیں، اور جن کی قبریں بھی ٹھنڈی ہوتی رہیں نسلوں کی وجہ سے، ہم کیوں نہیں چاہتے؟ وجعلنا للمتقین اماما، گھر کے جھگڑے ختم، بچے پڑھیں، اگر گھر میں ماں باپ کوئی تھوڑی سی نوک جھونک ہو رہی ہے، اولادیں پڑھیں، اے اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر میں سکون دے۔ اور جو میں نقطہ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ بتا رہا ہوں، یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نسلوں کو وقت کا امام بنا دے۔ اب ایک بندے کے پاس اولاد ہی نہیں ہے تو امام کیسے بنیں گے؟ اس دعا کی برکت سے پھر اللہ اس کو بیٹے دے گا اور پھر امام بنائے گا۔ سمجھ آئی؟ دیکھیں نا، ربنا حب لنا من ازواجنا، ایک بیوی، دو بیوی، تین بیوی، چار بیویاں، میری ازواج جتنی بیویاں ہیں، اتنی بیویاں ہیں، یک زوجیت کا نظام نہیں ہے، ایک بیوی کا تو نظام ویسے بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، اور یا اللہ جتنی بیویاں ہیں، مجھے، میری بیویوں کو، میرے، اے اللہ مجھے نیک بنا دے، یہاں تک ٹھیک ہے، وذریاتنا، اب اولاد ہے ہی نہیں اس کی، یہ دعا اس نیت سے بھی پڑھے، اے اللہ تو نے خود تو کہا ہے میری ان کی نسلوں کو میں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اور وقت کا امام، متقیوں کا امام بناؤں گا، تو مولا پھر دے۔ کئی لوگ مجھے ملے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، کئی لوگ مجھے ملے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے انہیں اولاد دی اور متقین کا امام بنا دیا، نیک صلحہ، متقین، متقین کا امام بنا دیا۔ یہ ہے اس کا درجہ، یہ ہے اس دعا کا مقام۔ تو آج کے بعد یہ دعا بھول جائیں گے ہیں، اور چاول والے عمل کی کوشش کر لیں۔ مائیوں کے پاس نا پیسے بڑے ہوتے ہیں، جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو دو جگہ خرچ زیادہ ہوتے ہیں، ایک رمضان کے آخری عشرے میں اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں بہت خرچ ہوتے ہیں، یا شادیوں کے لیے بہت خرچ ہوتے ہیں، ویسے سنبھال سنبھال کے، اور اللہ ان کو ہدایت دے، اپنے زیوروں کی یہ زکات نہیں دیتی۔ زیور کی زکات تو مائی کے ذمہ ہے، وہ دے، زیوروں کی زکات نہیں دیتی۔ اور میرا مشورہ یہ ہے، یہ جو چاولوں والا عمل ہے نا، اس کو کریں، اگر کسی کی توفیق نہیں ہے وہ گیارہ بندوں کو ترغیب دے۔ ہمارے نا ایک استاد تھا، ہمیں فزکس پڑھاتے تھے، ان کے لڑکا ہوتے تھے تین، ان کا نام تھا پھندیت۔ کیا تھا؟ پھندے ڈالنے والے۔ وہ لوگوں کو ٹیوشن پہ، لڑکوں کو ٹیوشن پہ لے کے آتے تھے، پھر ان کی ٹیوشن فری ہوتی تھی، فیس بچے کی 200 روپے ماہانہ فیس تھی، مجھے یاد ہے ان کی فیس فری ہوتی تھی، کیونکہ وہ کیا تھے؟ پھندیت تھے۔ آپ پھندیتی بن جائیں، اور اللہ کی طرف لوگوں کو لے جانے والے، اللہ کی راہوں میں خرچ کروانے والے، اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھروانے والے، اور اللہ کے نام پہ، یہ جو اللہ الصمد پڑھیں گے، اللہ کا نام ہی پڑھوائیں گے نا۔ آپ 11 بندوں کو ترغیب دیں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے، لوگوں کو قائل کرنے کا فن اس کو آتا تھا، یقین جانیے بیٹھے بیٹھے ایسے روتا تھا جس کی حد نہیں، اور ایسے انداز سے گفتگو شروع کرتا تھا، اور جب آخر میں ہوتا تھا بندے کی دوسرے کی جیب خالی ہوتی تھی، اس کی جیب بھری ہوئی ہوتی تھی، اور بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی چھینا جھپٹی کے، اس کی جیب احتیاطاً خالی ہوتی تھی، اس کی جیب احتیاطاً بھری ہوئی ہوتی تھی، اور ایسے ہاتھ ملا، گلے مل کے جاتا تھا، اور وہ بندہ دے کے بھی خوش ہوتا تھا، اس انداز سے قائل مائل کرتا تھا اور گھائل کرتا تھا۔ نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی، زیرو زبر کرے ہے، اس رو تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ کسی کو قائل کر دیں، اللہ کی راہوں پہ لگا دیں، اور یہ دعا ضرور یاد کریں۔ کون سی دعا؟ ذرا پھر پڑھیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین۔ کیوں جی، میں نے ٹھیک پڑھی ہے دعا؟ ٹھیک پڑھی، ٹھیک ہے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں، اور اپنی ہر نماز کی رب جعلنی کے بعد اس کو زندگی کا معمول بنا لیں اور یاد کر لیں، زندگی میں لطف اور مزہ آ جائے گا، اور اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ خیر کے دروازے کھول دے گا، اللہ دنیا آخرت کی خیریں کو متوجہ فرما دے گا۔ آپ بیٹے چاہتے ہیں؟ چلو اگر آپ کے پاس ہیں، مجھے ایک جواب سارا مجمع دے دے، آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی اولاد صاحب اولاد ہوگی؟ مجھے بتائیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کو کیسے خبر ہے کہ آپ کی اولاد بے اولاد ہوگی؟ اوترا مر جائے گا، بے اولاد مر جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی میت پڑی ہوگی، اس کے مال اور چیزوں کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوں گے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ہاں، میں ایک محدث کی مناجات پڑھ رہا تھا، اللہ سے ایک دعا مانگ رہے تھے، مولا میری میت کو وہ آوازیں نہ سنوا، ذرا سننا ذرا غور سے میری بات کو، مولا میری میت کو وہ آوازیں نہ سنوا کہ جب میری میت رخصت کے لیے تیرے پاس آ رہی ہو اور میری میت پہ آوازیں آ رہی ہوں کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ چیز میری ہے، اور حتیٰ کہ میری میت کو کندھا بھی میرے مالوں کی وجہ سے، میرے میراث کی وجہ سے دیا جائے۔ اللہ مجھے وہ وقت نہ دکھانا اور میری نسلوں کو نہ دکھانا۔ آپ کو کیسے خبر ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں ایمان والی ہوں گی، اخلاق والی ہوں گی، صاحب اولاد ہوں گی یا بے اولاد ہوں گی؟ آپ کو کیسے، مجھے آپ کو کیسے خبر ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی نسلوں کو پتہ نہیں کیسے ہوگا؟ میں نے پچھلے درس میں نہیں بتایا، برے صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے بہت بڑے مفتی تھے وہ، ان کی اولاد میں سے بندہ مرا، اس وقت پاکستان وہ کے بہت بڑے شوبز کے لوگ ہیں، اور ان کے اس سال ثواب کے لیے ڈانس وغیرہ اور نظام موسیقی کا چلایا گیا کہ ان کی روح کو اس سال ثواب پہنچانے کے لیے۔ ان کو پتا تھا کہ ہماری نسلوں میں ایسے بندے آئیں گے؟ یہ دعائیں یہ نسلوں میں جاتی ہیں، جسے میں کہتا ہوں نسلیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں، لعنت اور بد دعائیں نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں۔ دعائیں لے لیں، اور لعنت اور بد دعاؤں کے لیے صدقہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ صدقہ اور استغفار، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اور اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں۔ یہ یقین سے کہہ رہا ہوں، زندگی میں دولت بچ جائے گی، رزق بچ جائے گا، صحت بچ جائے گی۔ اور یہ جو آج شب جمعہ ہے نا، ابھی شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو ایک پیکج دیا تھا، روحانی پیکج، ایک محدث کا، ہمارے حضرات اکابر میں سے ایک اللہ والے، فرمائے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، وہ 40 پردیسیوں کو اکٹھا کرے، اور پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے کہ اس کی فرض نماز اللہ آدھی کر دیتا ہے، اور اس کی سنتوں کو نفل کر دے، پڑھ ورنہ کوئی تجھے پکڑ نہیں، اور اگر تیرے 4 ظہر کے ہیں تو لے، تجھے میں نے آدھا کر دیا، تیرے 4 عشاء کے ہیں تو میں نے آدھا کر دیا، اللہ اس کے فرض بھی آدھے کر دیتا ہے۔ اور مسافر کے لیے اگر سفر مشقت کا ہے تو روزہ بعد میں قضا کر لے، اتنی رعایتیں میرا رب دیتا ہے۔ میں کہ 40 مسافر اکٹھے کر، اور وہاں ان کو جمع کر کے دعا کرا کہ مسافر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا تعاون اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہاں کتنے مسافر ہوں گے، ذرا لاہور سے باہر والے ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت سارے مسافر ہیں۔ ہاں، اور عجیب بات بتاؤں، مسافر اکثر آگے بیٹھے ہیں، پیچھے والوں نے ہاتھ بہت کم کھڑا کیا ہے۔ ذرا پیچھے والے ہاتھ کھڑا کریں، نہ نہ یہ اس بلاک سے پیچھے، حال سے پیچھے، آپ نہیں اس پیچھے بلاک میں، بہت تھوڑے ہیں۔ تو مسافر بہت زیادہ ہیں، خواتین بھی۔ اچھا، ہمارے ساتھ پوری دنیا میں آن لائن لائیو، پوری دنیا اس وقت درس سن رہی ہے، وہ بھی مسافر ہیں، ہم ان کے لیے مسافر ہیں، وہ ہمارے لیے مسافر ہیں۔ تو مسافروں کی دعاؤں کا وقت ہو، اور پھر یہ جو ابھی ہم ذکر خاص پڑھیں گے، یہ تو صدیوں سے ہمارے اکابر، علماء، صلحاء، اولیاء کا آزمودہ ذکر خاص ہے۔ یہ الفاظ دعا کے ہوں، مسافروں کی محفل ہو، شب جمعہ ہو، اور محرم کا پہلا عشرہ ہو، بولو کتنی آج دعائیں قبول ہوں گی، بتائیں تو صحیح۔ میں پھر میری بات یاد رکھیں، پردیسی مسافر ہوں 40 سے زیادہ، یہاں تو 40 سے بہت زیادہ ہیں، اور شب جمعہ ہو، قبولیت کی گھڑی، پردیسی قبولیت کے لمحے اور قبولیت کے افراد، اور کیا، محرم کے ایام، اور پھر جن مجالس میں بچے بھی ہوں، ہمارے ہاں بچے بھی آتے ہیں۔ ہماری دو بلڈنگز ہیں خواتین کی، ایک بلڈنگ میں عورتیں، دوسری میں بچے، وہ خواتین جو بچوں والی ہوتی ہیں، ہماری اللہ پاک جزا خیر دے بہنوں کو، ان بچوں کا ساتھ مشقت میں بہت خدمت کرتی ہیں، وہ بچے ساتھ آمین کہہ رہے، تو بتائیں قبولیت کے لمحے کتنے کتنے عظیم ہوں گے۔ اور ایک اور قبولیت کا لمحہ بتاؤں، ابھی ہم سلطان الاذکار کریں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا جس مجلس میں، سنے غور سے، نفی اثبات کا ذکر ہوگا، نفی اثبات کیا، لا الہ الا اللہ، نفی اثبات کا ذکر ہوگا، اللہ جل شانہ فرشتوں کو اس محفل میں متوجہ فرماتے ہیں، میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، اور فرمایا اللہ پاک پھر ان کی دعاؤں کو فرشتوں سمیت عرش پہ قبول کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی ہم نفی اثبات کا ذکر کریں گے، اور یہ ہمارا نہیں، ہمارا نہیں، بڑے بڑے اولیاء صالحین یہ ذکر کرواتے تھے، بڑے بڑے اولیاء صالحین یہ ذکر کرواتے تھے، یہ ذکر کرواتے تھے۔ ایک بندہ آیا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ بھی ایسے اونچا اونچا ذکر کرواتے تھے، فرمانے لگا حضرت یہ بدعت ہے۔ حضرت خاموش رہے، فرمایا اچھا ہمارے ذکر میں بیٹھ جا، پھر بعد میں فیصلہ کرنا۔ جب ذکر سے اٹھا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنی زندہ اور جیتی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ اہل بیت، اولیاء صالحین اس ذکر میں شامل تھے، اور ان سے نور نکل رہا تھا، اور ساری محفل میں نور بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت لاہوری نے فرمایا بھائی فتوے بھی موجود ہیں علماء کے کہ یہ جائز ہے، لیکن اب تو نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو تجھے فتوے ہمیں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں ہے ضرورت۔ تو ذکر ہم کریں گے جذبے کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور ڈوب کے کریں گے۔ یہ مجھے بتائیں، جس کو درد لگا ہو گردے کا، جگر کا، میدے کا، دل کا، وہ دائیں بائیں دیکھے گا، ہائے ہائے کرتے مجھے کوئی دیکھ رہا، یا درد سے ہائے ہائے کرے گا، وہ دائیں بائیں دیکھے گا، آگے پیچھے دیکھے گا؟ نہیں، اس کو تو اپنی ہی لگی ہے، اس کا تو اپنا ہی درد لگا ہے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، یہ کچھ اعلانات ہیں، یہ ہم کریں گے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، جس درد سے کریں گے تو انشاءاللہ توجہ اور قبولیت کی گھڑی ہے۔ اب قبولیت کی گھڑی آئی ہے، یہ کچھ اعلانات میں ہم توجہ فرما لیں، اعلانات سن لیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 9 اور 10 محرم بروز جمعرات اور جمعہ، اسی یہاں جو ہے تسبیح خانے میں قیام، سحری افطاری کا انتظام، اور جو حضرات روزے رکھنے میں مجبور ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ کھانے کی ترتیب، اپنے بستر کے ہمراہ تشریف لائیں، 2 دن یہاں قیام کریں، نو دس محرم کو، یہ ہمارے اسلاف کی ترتیب تھی، اس کی تاریخ ہے ہمارے پاس، ہمارے بڑے بھی ایسا کرتے تھے، کوئی میں نیا نہیں کر رہا۔ تو نو دس محرم کو یہاں خواتین اور مردوں کا قیام، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ پوری دنیا میں جس جس ملک میں کوئی بندہ بیٹھا ہے ان کے اٹھے ہاتھوں کو بھی یا اللہ قبول فرما۔ اور حامیم لا ینصارون ہمارا چندہ ہے، آپ ضرور چندہ دیا کریں، دو رکعت نفل حاجت کا پڑھ کے حامیم لا ینصارون، اور اللہ سے مانگا کریں یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور تسبیح خانے کو ہر فتنے سے بچا، اور قیامت تک کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، اور یا حافظ و یا سلام 11 بار یا ایک تسبیح بھی اسی نیت سے ضرور پڑھا کریں۔ اور اگلا اعلان ہے کہ خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزاریں، اور ریٹائرڈ حضرات یہاں مقیم بنیں اور اپنی زندگیاں وقف کریں۔ اور اگلا اعلان ہے کہ یہاں خدمت کرنے والوں کو گفٹ، ہدیہ، بخشیش ہرگز نہ دیں، اور آپس میں رشتے ناطے معاملات اپنی ثوابدید پر کریں۔ ذکر خاص کا کارڈ امانت ہے، ساتھ نہ لے جائیں، کہیں اس مقدس امانت کا خیانت نہ ہو جائے۔ جس میسج فالو اپ کری کا میسج آتا ہے، اپنے موبائل پہ 404 لگائیں، فوراً فالو اپ کری کا میسج، اور روزانہ آپ کو وظائف اور ٹپس ملیں گے۔ جس میسج کے سامنے اپکری آئے گا وہی ہمارا میسج ہوگا۔ وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، ابھی مجمع اٹھے گا نماز کے لیے، تو اپنے جوتوں، جیبوں اور موبائل کی حفاظت کریں، کوئی ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے۔ گاڑیوں کی پارکنگ میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، یہ پارکنگ کی رقم ہم نہیں لیتے، لیکن ہمارے ہاں مسلم غیر مسلم ہر بندہ رہتا ہے، ہماری وجہ سے راستے بند نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ ہر دفعہ یہی درخواست کی جاتی ہے کہ گلی سے باہر سڑکوں پہ پارکنگ احتیاط سے ایک سائڈ پہ کریں کہ راستے بند نہ ہو، اور گلی میں مرد عورتیں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں تاکہ مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اور مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اور ابکری کا انشاءاللہ تعالی یہ ایک جو ہے وہ دم ہوگا اسم اعظم کا 30 ستمبر کو یہاں نماز فجر کے بعد، اور ٹھیک 5:30 بجے شفائیہ دعا شروع ہوگی، اس میں شرکت کریں، اور اسی دن حلقہ کشف المحجوب ہوگا، اور پوری دنیا میں خدمت والوں کا جو ہے مذاکرہ اور اسم اعظم کا ذکر اور مراقبہ ہوگا۔ 29 نومبر بروز جمعرات، 2 دسمبر تک ہمارا روحانی پوری دنیا کا اجتماع یہاں ہوگا، ابھی سے اس کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں، اللہ سے مانگنے میں لگ جائیں کہ اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرمائے اور ضرورتوں کی غیب سے پورا فرمائے۔ کراچی کا درس انشاءاللہ 21 اکتوبر وہاں سائما ٹاور میں ہوتا ہے، وہیں ہوگا۔ اور آخری اعلان ہے کہ ہم لائیو انگلش میں درس پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے احباب تلاش کر رہے جو مسلسل ترجمہ کرتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو حضرات کو جزائے خیر دے اور پوری دنیا میں خیر پھیلانے والا بنائے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے، اور اس درس سے کہ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما کے دنیا آخرت کی خیروں کو عطا فرما، توجہ سے کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
اب سلطان الاذکار نفی اسماد کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ دھیان کے ساتھ۔ ساتھی بجلی بند کر دیں۔ افضل
الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله Allah. اللہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے ہدایت دے دے اخلاص دے دے اخلاق دے دے اور پوری امت کو کامل برکت اور عافیت دے دے ایمان کی ہوائیں چلا دے عافیت اور برکت عطا فرما دے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اپنے علم سے علم عطا فرما اپنے علم سے علم عطا فرما معرفت اور برکت کے دروازے کھول دے اور حقیقت کو متوجہ فرما دے اے اللہ ہماری دعاؤں کے قبولیت کی مہر لگا دے یا اللہ نماز کا خشوع اور دھیان عطا فرما دعاؤں سے تیری ذات عالی سے مانگنے کا یقین عطا فرما برکت اور عافیت کو متوجہ فرما اے اللہ وہ علم عطا فرما جو نفع والا ہو رات کی تنہائیوں میں اپنی ذات عالی سے سسکنے اور مانگنے والا بنا اللہ ہماری نمازوں میں ہمیں دھیان دے دے ہمارے ذکر میں ہمیں دھیان دے دے اور اپنی ذات سے صدا بھکاری بن کے مانگنے والا بنا ہمیں منگتوں میں شامل کر دے ہمیں نیاز عطا فرما اور کبھی ناز سے بچا تواضع عاجزی عطا فرما ہماری نسلوں کی مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما پوری امت کی پوری انسانیت کی مغفرت فرما اے سخیہ کا آخری وقت میں خاتمہ ایمان پہ کر دے ذلت کی موت سے بچا اور ذلت کی زندگی سے بچا اللہ علت ذلت اور قلت سے بچا علت ذلت اور قلت سے بچا ہماری نسلوں کی حفاظت شرک اور بدعت سے فرما ہمیں دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اے اللہ بے گھر کو گھر عطا فرما بے در کو در عطا فرما جو امائیں اولاد کے لیے سے سکتی ہیں انہیں اولاد دے دے صالح بیٹے عطا فرما عمر کی درازی اور برکت والے عطا فرما آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے جن کے دی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا جن کے دی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور متقین کا امام بنا دے صالحین کا امام بنا دے اولیاء کا امام بنا دے اللہ یہ دعا پوری امت کے لیے قبول فرما لے ساری انسانیت کے لیے قبول فرما لے امت کے ہر فرد کے لیے قبول فرما لے ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما سخی در در کا بھکاری نہ بنا در در کا محتاج نہ بنا اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے اے اللہ جتنے مریض ہیں سب کو عافیت دے دے دواؤں کو حکم دے ان میں شفا بن جایا اے اللہ غذا کو حکم دے عافیت بن جا ہماری زمینوں کو حکم دے غلے اگا دیں ہمارے آسمانوں کو حکم دے کے وقت پہ بارشیں بھیج دیں اے اللہ ہمیں حکمرانوں میں برکتیں عطا فرما عوام میں برکتیں عطا فرما ہماری چھاونیوں کی حفاظت فرما کچہریوں ایوانوں کی حفاظت فرما سرحدوں اور بازاروں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ایٹمی نظام کی حفاظت فرما ہمارے بادشاہوں وزیروں مشیروں فقیروں امیروں سب کی حفاظت کفایت فرما اے اللہ ہماری نظر اپنی ذات پہ رکھ ہمارے بادشاہ تو خود تجھ سے مانگنے والے ہیں ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے اپنے در کا بھکاری بنا دے اپنے در کا منگتا بنا دے اے اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما سب کی مشکلیں حل فرما پردیشیوں کی مشکلیں حل فرما اور جو آئے جتنے بیٹھے ہیں اور دنیا میں جس کونے میں جو آمین کہہ رہا ان سب کی ضرورتیں پوری فرما اور دنیا کے جس کونے میں جو آمین کہہ رہا سب کی مجبوریاں ختم فرما اور سب کی مشکلیں حل فرما ہمیں دنیا آخرت کی سرخ روئی عطا فرما ذلت کی زندگی سے بچا اور ذلت کی موت سے بچا نورانی قبر عطا فرما ہمارے ہر لمحے کو قبول فرما ہمارے ہر لمحے کو قبول فرما ہماری نظروں کو حیا دے دے ہمارے جذبوں کو حیا دے دے ہماری تنہائیوں کو حیا دے دے، غیب سے ہماری حفاظت کفایت کفالت فرما، ہماری مدد فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا یا توقع رکھتے ہیں یا دل میں ہیں ہم بول نہیں سکے، سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما اور سب کی حاضری قبول فرما، اور سب کی حاضری قبول فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے منہ پہ نہ مار دے، سب کی حاضری قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأهل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی کس نے بیان کرنا ہے کہ اللہ پاک نے کس کو فائدہ دیا کسی عمل سے، کسی ٹوٹکے سے؟ کون بیان کرے گا؟ کون سعادت مند ہے اس میں حصہ ملا؟ ہاں جی، ہاں جی، کون بیان کرے گا؟ آپ آ جائیں، آپ بیان کریں، آپ بیان کریں، کیا فائدہ پائے؟ ادھر آ جائیں، بس تین چار افراد آ جائیں۔ اور کون، اور کس نے بتانا ہے؟ ادھر آ جائیں اللہ والے۔ اس میں کوئی ایسے احباب نہ ہو جو سوال کرنے والے ہوں، درخواست کر رہا ہوں، پہلے سے سوال کرنے والا کوئی نہ ہو، بتانے والے ہوں کہ ہمیں اس عمل سے فائدہ ہوا۔ جی
السلام علیکم، میرا نام وقار احمد ہے۔ حضرت جی آپ کے درس میں ایک دعا سنتی، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب سے یہ دعا پڑھنا شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد اور نصرت فرمانی شروع کر دی ہے اور میری پریشانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس دعا کی بدولت سے اللہ پاک میرے سے شیطانی کام دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام جمال ہے۔ میں نے حسبن، حضرت جی نے بتایا تھا وظیفہ، حسبن اللہ ونعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا دن میں ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، تو اس کے میں نے وہ رزلٹ بہت، میرے یونیورسٹی میں میں پڑھتا ہوں تو اے گریڈ آتے رہے ہیں سارے سبجیکٹس میں، تو اس کے میں نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کا نمازی بنا دیا، تسبیح کرنے کا وقت دے دیا اور برکت دے دیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پہلی مرتبہ ادھر آیا ہوں، جنات وغیرہ کا میں کام کرتا ہوں، لیکن میں حضرت صاحب کا جو ہے نا رسالہ اکبری کسی دکان سے پڑھا تھا، ناروال سے میرا تعلق ہے، تو میں کبھی نہیں آیا، پہلی بار ہی آیا ہوں، لیکن کچھ میرے کام اٹک جاتے تھے مریضوں کے، جو لوگ روحانی فیض لینے آتے تھے، میں امام مسجد ہوں، لیکن حضرت صاحب کا وظیفہ تھا یا کہارو، یعنی کہ پانی میں پاؤں ڈبا کر تو عشاء کے بعد 11 تسبیحاں، وہ میں عمل بتاتا لوگوں کو، وہ پڑھتے تو ان کے کام جو رکے تھے یا جنات کے معاملات تھے وہ حل ہو جاتے، اور اس کے علاوہ مجھے بہت خواہش تھی کہ میں حضرت صاحب کو خود دیکھوں، میں نے آج پہلی مرتبہ ماشاءاللہ دیکھا ہے، میں ان سے اور بھی روحانی فیض حاصل کرنے کا رضا مند ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، طارق محمود میرا نام ہے، ٹیکسلا سے میرا تعلق ہے۔ حضرت جی میرے جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو سورہ قریش کا وظیفہ بے حساب میں پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، تو پھر اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور میری مدد کرتا ہے، اور تمام بھائیوں کو میں یہی مشورہ دوں گا۔
حضور السلام علیکم، میں 40-45 سال ہو گئے نا حضور، بڑی جو مصیبت سے پھنسے ہیں، تین میرے بچے ہیں، 6 بچیاں ہیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد آدم محمود ہے. مجھے جس عمل سے فائدہ ہوا ہے وہ حضرت جی کے بیعت ہونے سے فائدہ ہوا ہے. اس سے پہلے میری زندگی بہت گناہ گار بندہ تھا میں. جب بھی میں کوئی نیکی کا کام کرتا تھا اس سے فوراً بعد میرا جو ہے مجھ سے گناہ ہو جاتا تھا. کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے اس کے فوراً بعد ہی گناہ ہو جاتا تھا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے گناہ ہوتا تھا. لیکن حضرت جی سے بیعت ہونے کے بعد اب جو ہے مجھے میرے گناہوں پہ کنٹرول ہے. میں بہت ہی نیک اعمال کرنے شروع ہو گیا ہوں. پانچ وقت نماز پڑھنی شروع ہو گیا ہوں. یہ ناممکن چیز تھی, میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. فجر کی نماز تو میں نے کبھی یاد ہی نہیں ہے مجھے کہ میں نے کبھی فجر کی نماز پڑھی ہو. لیکن حضرت جی سے بیعت ہونے کے بعد مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. آپ لوگ بھی جو اللہ والے جتنے میری آواز سن رہے ہیں, جو حضرت جی جو بیان کرواتے ہیں, جو اعمال بتاتے ہیں, ان پہ آپ توجہ کیا کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں.
اب بیعت کا عمل ہوگا. بیعت کا عمل اس وقت ہوگا. جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اس وقت بیعت ہو سکیں گے. بہت سے ساتھی بیعت ہونے کے بعد پوچھتے ہیں ہم نے بیعت ہونا تھا, تو یہ بیعت کا وقت ہے. جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں شریک ہو جائیں اور یہ کپڑا دور تک کھول لیں. اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے تب بھی بیعت میں شرکت ہو جائے گی. اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے تب بھی بیعت میں شرکت ہو جائے گی. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی اس میں تجدید کی نیت سے دوبارہ شریک ہو سکتے ہیں. اور خواتین کی طرف مائیں بہنیں بھی ابھی بیعت کے کلمات دہرا لیں, ان کی بیعت بھی ہو جائے گی.
عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے, بدعت سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں. یا اللہ میرے بیعت کو قبول فرما. دعا مانگ. برحمتک یا بیعت دراصل توبہ ہے. یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری اس میں تو ندامت اور استغفار ہے, اور آئندہ زندگی میں تیرے حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. تین تسبیحات کا اہتمام کریں اور تلاوت کا اہتمام کریں, جماعت کی پابندی کا اہتمام کریں, اور ہمارے معاملات, لین دین, حلال حرام, اس پہ بہت زیادہ ہم توجہ کریں. اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. میں بھی رابطے کا محتاج ہوں, یاد دہانی کا محتاج ہوں. ہم سب یاد دہانی اور رابطے کے محتاج ہیں, اور درس بہترین رابطہ ہے. آپ اگر لاہور سے باہر ہیں تو نیٹ, موبائل, میموری کارڈ کے ذریعے مسلسل سنتے رہیں.